نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد حاضرین محترم گزشتہ جمعہ میں گزشتہ بدھ کو جو پروگرام یہاں پر ہوا تھا اس میں ابتداءً حج کی تینوں قسمیں اور ایام حج ان کو بیان کیا گیا تھا اسی طرح سے عمرے کے احکام اور عمرے کا طریقہ فرائض و واجبات ان کا بھی آپ نے پچھلے بدھ کو پروگرام سن لیا آج مدینہ منورہ سے متعلق انشاءاللہ کچھ احکام بیان ہوں گے زیارت کا طریقہ بیان کیا جائے گا اور اس کے بعد انشاءاللہ عمرہ اور حج گویا کہ آج یوں کہہ لیجئے کہ تینوں باتیں انشاءاللہ مکمل ہوں گی چونکہ پچھلے بدھ کو تفصیلی بات ہو چکی ہے اس لیے ممکن ہے کہ بعض باتیں رہ بھی جائیں لیکن اگر کسی کو اشکال ہو یا کوئی بات معلوم کرنی ہو تو وہ پروگرام کے بعد پھر معلوم کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس کا جواب ذہن میں ڈالیں گے تو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا حج سے فارغ ہونے کے بعد بعض لوگ تو وہ ہوں گے جو پاکستان واپس آ جائیں گے اور بعض وہ لوگ ہوں گے جو حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوں گے اور پھر مدینہ منورہ میں ان کا قیام 8 سے 10 دن ہوگا اور پھر وہیں سے وہ سیدھے جدہ چلے جائیں گے واپس مکہ مکرمہ نہیں آئیں گے عام طور پر جو لوگ حج سے پہلے مدینہ منورہ جاتے ہیں تو یقیناً ان کو مدینہ منورہ سے دوبارہ واپس آنا ہوتا ہے مکہ مکرمہ حج کے لیے اور پھر حج کے بعد وہ مکہ مکرمہ میں ہی قیام کرتے ہیں اور یہیں سے وہ جدہ روانہ ہوتے ہیں تو بہت سے حاجی ایسے ہوں گے کہ جو مدینہ منورہ کی زیارات پہلے کر چکے ہوں گے اور بہت سے حجاج اکرام ایسے ہوں گے جو حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہوں گے تو چونکہ حج کا بیان میں نے پچھلے بدھ کو پیش کیا تھا عرض کیا تھا اس لیے ان حجاج کے لیے جو حج کے بعد مدینہ منورہ روانہ ہو رہے ہیں اس ترتیب کو ہم ذکر کرتے ہیں اب چاہے اگر کوئی شخص پہلے جا رہا ہے حج سے وہ بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں اس لیے کہ بات تو ایک ہی ہے ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو پہلے بھی میں عرض کرتا رہا ہوں کہ یہ پورا سفر جو ہے وہ عاشقانہ سفر ہے اس کے بغیر کوئی کام ہوتا نہیں جب کسی چیز سے لگاؤ ہوتا ہے محبت ہوتی ہے چاہ ہوتی ہے تو آدمی لگن کے ساتھ محبت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتا ہے تو یقیناً مدینہ منورہ کا سفر اس شاخ کے لیے بہت ہی قیمتی سرمایہ ہے اس اعتبار سے کہ ہمارے ہادی و مرشد ہمارے محسن و مربی ہمارے مشفق و مہربان جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ شہر ہے اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے تو یاد رکھیے کہ جب بھی مدینہ منورہ کی طرف جانا ہو تو دل میں شوق پیدا کیجئے اشتیاق پیدا ہونا چاہیے اور آپ پر ایک خوشی اور انبساط کی کیفیت طاری ہونی چاہیے دنیا میں آدمی کسی محبوب سے ملنے کا جب وقت ہو جائے یا کوئی بھی شخصیت ہو جو اس سے جس سے وہ لگاؤ رکھتا ہو تو دل میں خوشی کے سوتے پھوٹتے ہیں اور چہرے سے خوشی کا اندازہ آدمی بآسانی لگا سکتا ہے کہ یہ شخص بہت خوش ہے آج آج اسے بہت بڑی خوشی مل رہی ہے یا ملنے والی ہے تو جب کسی شخص کے کو یہ بات پتہ چل جائے کہ اب آج ہمارے روان کی مدینہ منورہ کے لیے ہے تو اس کے انگ انگ سے خوشی پھوٹنی چاہیے اور ہر شخص کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ بھی آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی طرف روانہ ہوں گے اس لیے اس خوشی کا اظہار بھی آدمی کرے اور طبیعت کے اندر خوش جو ہے وہ خوشی ہو انبساط کی کیفیت ہو اور اس کے انگ انگ سے یہ چیز چھلک رہی ہو جب آپ سفر شروع کریں گے مدینہ منورہ تو حدیث شریف میں آتا ہے جب کوئی شخص مدینہ کا مسافر مدینہ کی طرف سفر کرتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بذر یا فرشتے یہ اطلاع دے دی جاتی ہے کہ فلاں ابن فلاں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہونا چاہتا ہے یا فلاں ابن فلاں روانہ ہو چکا ہے وہ پہنچنے والا ہے تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو روانہ ہوتے ہیں اور درود شریف کے تحفے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں پیش کرتے ہیں, تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم درود شریف سارے راستے پڑھیں جس قدر ہو سکے, جب بھی, یعنی یہ پورا سفر درود پاک سے مزین ہو. اب جو بھی درود شریف پڑھنا چاہیں, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد, درود ابراہیمی جس کو کہتے ہیں, جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں سب سے افضل و اعلیٰ درود ہے یہ, تو اس سے درود شریف کا آپ ورد رکھیے زیادہ سے زیادہ. اور اگر کوئی مختصر درود پڑھنا چاہے تو بھی کوئی پابندی نہیں ہے, صلی اللہ علیہ وسلم سب سے مختصر ترین درود شریف ہے, بعد میں یہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. بہرحال پڑھتے رہیے یہاں تک کہ جب مدینہ منورہ کی در و بام شروع ہو جائیں یا آثار جو ہے وہ آپ کو نظر آنے لگیں, دور سے مسجد نبوی کے مینار نظر آنے لگیں, تو درود شریف اور زیادہ محبت کے ساتھ پڑھیے. یہاں تک کہ آپ مدینہ منورہ شہر میں داخل ہو جائیں تو سب سے پہلے آپ کو آپ کی قیام گاہ پر لے جایا جائے گا, وہاں کا جو معلم ہے پہلے اس کے پاس جایا جائے گا, پھر وہاں سے جہاں بھی آپ کا ٹھکانہ ہے وہاں آپ کو لے جایا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے کہ بعض اوقات وہ لوگ بس سے اتارتے نہیں ہیں انتظامی اعتبار سے, یعنی اگر نماز اذان بھی ہو رہی ہو اور نماز بھی کھڑی ہو اور آپ بالکل حرم کے سامنے کھڑے ہوں, تو جب تک آپ کا پروسیجر مکمل نہیں ہو جائے گا معلم کے پاس, اس وقت تک وہ آپ کو بس سے اترنے نہیں دے گا. یہ ان کا انتظامی مسئلہ ہے اور ہم اس میں مجبور ہیں کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ نماز جو ہے وہ تیار ہے, ہم نماز کے لیے چلے جائیں, لیکن وہ آپ کو اترنے نہیں دیں گے, بس میں آپ بیٹھے رہیں گے. بعض اوقات دو تین نمازیں بھی نکل سکتی ہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرے, لیکن وہ اپنے انتظامی مسئلے کو سامنے رکھتے ہوئے کسی حاجی کو بغیر جو ہے وہ انٹری کے اتارتے نہیں. اس لیے بس درود شریف کثرت سے پڑھتے رہیے, استغفار کرتے رہیے, اور جب آپ اپنی قیام گاہ پر پہنچ جائیں تو وہاں جا کر اگر آرام کرنا چاہیں کچھ دیر آرام کر لیجئے, ورنہ غسل کیجئے اگر آپ بآسانی ایسا ہو سکے, ورنہ تازہ وضو کر لیں. اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے پاس اگر کپڑے نیا جوڑا ہے سفید تو وہ پہن لیجئے, اور اگر وہ نہیں ہے تو دھلا ہوا جو صاف ستھرا کپڑا ہو اس کو پہن لیجئے, تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں جب جائیں تو پاک صاف ہو کر ہم روانہ ہوں. خوشبو کا استعمال کیجئے اور اس کے بعد پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد نبوی کی طرف آپ روانہ ہوں. یہاں پر بھی ان آداب کو سامنے رکھیے, ایک تو یہ کہ یہاں پر مؤدب رہنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ باادب رہیے, اپنی نظروں کو ادھر ادھر مت گھمائیے, غیر محرموں کی طرف نگاہوں کو مت ڈالیے, کیونکہ یہاں آنے والے اللہ کے اور اس کے رسول دونوں کے مہمان ہیں. اس لیے کوئی میزبان یہ نہیں چاہتا کہ اس کے مہمان کو کوئی بری نگاہ سے دیکھے, اس لیے ہمیں اپنی نگاہ کی حفاظت جہاں بیت اللہ میں کرنی ہے مدینہ منورہ میں بھی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے اپنی نگاہ کی, یہ انتہائی ضروری چیز ہے. نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے مسجد نبوی میں داخل ہوں, اور اسی طریقے سے بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, یا اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک, دعا پڑھ کر داہنا پاؤں پہلے مسجد میں رکھیں گے اور اس طریقے سے ہم داخل ہوں گے. اور پھر یہاں یہ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں گے, جب تک ہم مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت سے رہیں گے, تو انشاءاللہ آپ کا میٹر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا ثواب کا. ممکن ہو سکے تو باب السلام سے داخل ہوئیے, لیکن اب چونکہ حرم شریف اتنا بڑا ہے کس کو کہاں ٹھکانہ رہنے کو ملتا ہے, تو جہاں سے قریب دروازے ہوں وہاں سے داخل ہو جائیں, اور کوشش کریں کہ پہلے جو ہے وہ پھر باب جبریل کی طرف آئیں اگر ممکن ہو, نہیں ممکن تو بہرحال اندر ہی اندر جو ہے وہ وہاں پہنچ جائیں جہاں پر جس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں. ریاض الجنہ میں اگر جگہ مل جائے بآسانی تو دو رکعت سب سے پہلے تحیت المسجد کے پڑھ لیجئے. بیت اللہ کا ادب یہ ہے کہ وہاں پر تحیت المسجد کی بجائے ایک طواف کرنا چاہیے, وہاں پر طواف کرنا یہ مستحب ہے اور سنت ہے, اور یہاں پر دو رکعت تحیت المسجد دو رکعت نفل پڑھ لیجئے سب سے پہلے, اس کے بعد پھر دو رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیجئے, اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیے, توبہ استغفار کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں ہم جب جائیں تو اس طرح سے ہوں کہ ہم پاک صاف اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں. صدق دل کے ساتھ اخلاص کے ساتھ توبہ کیجئے. دیکھیے ریاض الجنہ وہ مقام ہے کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, کہ میرے گھر اور میرے ممبر کے درمیان جتنا حصہ ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اور بلا شک و شبہ ہم جب وہاں پہنچتے ہیں تو یہ احساسات کی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسے نفیس احساسات دیے ہیں, وہ واقعی جب وہاں پہنچتے ہیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ جنت عرضی میں ہم آ گئے. دنیا میں اگر کوئی جنت کا مقام ہے تو وہ یہ. تو دونوں چیزیں ممکن ہیں کہ واقعتاً یہ ٹکڑا پورا کا پورا ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے جنتی سے بھیجا ہو تو بلا شبہ اس اعتبار سے بھی جنتی ہو یہ ٹکڑا, اور اس اعتبار سے بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہو سکتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے, جہاں صحابہ کرام تشریف لاتے رہے. کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان یا صحابہ کرام کے نشانات نہ ہوں, اور اس کے علاوہ پھر اولیاء کرام اور دیگر جو ہے وہ اس وقت سے اب تک جا رہے ہیں. تو بہرحال یہ بڑا قیمتی حصہ ہے, یہاں ہو سکے تو یہاں کا چپا چپا ایسا ہے کہ ویسے تو دو دو رکعت نفل پڑھیں, لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو تو کم از کم کچھ ستون ایسے ہیں جن ستونوں کی خاص تاریخ ہے, ان ستونوں کے پیچھے دو دو رکعت پڑھ لیجئے. آپ اگر ستونوں پر غور سے دیکھیں گے تو آپ کو سنہرے رنگ کا ایک دائرہ نظر آئے گا, اور اس سنہرے رنگ کے دائرے میں بیچ میں گرین کلر کا کلر ہوگا, اور اس کے اوپر جو ہے اس ستون کا نام لکھا ہوگا. مثلا استوانہ حنان یہ آپ کو نظر آئے گا, یا پھر یہ جو ہے وہ استوانہ وفود یہ نظر آئے گا, یا استوانہ عائشہ نظر آئے گا, یہ لکھا ہوا نظر آئے گا آپ کو. تو ایسے کچھ ستون ہیں, ان ستونوں کے پیچھے ممکن ہو تو دو دو رکعت نفل پڑھ لیجیے. اس کے لیے اگر آپ ایسے وقت میں گئے ہیں جب رش کا وقت ہوتا ہے تو پھر ایسے وقت میں آئیے جب رش نہ ہو. زیادہ تر یہ وقت سب سے مناسب وقت اشراق کے بعد کا ہوتا ہے, یعنی 9 بجے کے قریب تقریباً, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ چاشت کا جو وقت ہے, یعنی تو وہ اشراق کے وقت تک تو لوگ ہوتے ہیں, لیکن اشراق کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ چلے جاتے ہیں, تو وہ وقت جو ہے بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس وقت آپ صلاۃ السلام بھی بآسانی پڑھ سکتے ہیں, اور ریاض الجنہ میں بھی انشاءاللہ بہت سے مقامات پر آپ جو ہے وہ دو دو رکعت نفل پڑھ سکتے ہیں. بہرحال یہاں کا ہر حصہ ہی قیمتی ہے, ممبر بھی قیمتی ہے. یہ ممبر بالکل اس جگہ پر واقع ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے, یعنی اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے نہیں, بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ جب یہ وہ مقام ہے جہاں پر کہ پہلے ایک جو ہے وہ کھجور کا درخت ہوا کرتا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے, ارشاد فرمایا کرتے تھے. اور جب ایک خاتون ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 3 سیڑھیوں والا جو ہے وہ ایک ممبر بنا کر لے آئی آپ کی اجازت سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پر خطبہ دیا تو یہ جو تنا تھا کھجور کا یہ رونے لگا, اور ایسا رویا جیسے بچے بلک بلک کر روتے, حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے اور اس کو تسلی دی اور کہا کہ تم کیا چاہتے ہو کہ جنت میں میرا ساتھ ہو یا یہاں پر دنیا میں؟ تو اس نے جنت کی ماہیت کو پسند کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستون کو نکلوا کر وہیں زمین میں ہی دفنا دیا. تو بہرحال یہ وہ ستون, اور اسی مقام پر جہاں پر کہ آپ خطبہ دیا کرتے تھے ستون کے سہارے ٹیک لگا کر پھر وہیں پر اس ممبر کو رکھ دیا گیا. بعد میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا گیا. اس کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو اس میں مزید 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا گیا. اس طرح آج جو ہمیں وہ لمبا چوڑا ممبر نظر آتا ہے تو اس کی وجہ یہ تاریخ ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مقام پر نہیں بیٹھتے تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, بلکہ علیحدہ سے جو 3 سیڑھیاں بنوائی تھی پھر آپ اس پر بیٹھتے تھے. بعد میں سیدنا عمر فاروق آئے تو انہوں نے مزید 3 کا اضافہ کر کے اس پر بیٹھنے لگے, اور اسی طریقے سے پھر جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا تو انہوں نے فرمایا کہ پھر وہ اسے وہیں پر بیٹھتے تھے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے, اور فرمایا کہ یہ تو کسی کے وہم و گمان ہی میں نہیں آ سکتا تھا کہ اب کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو پہنچ سکتا ہے. اس لیے یہاں بیٹھنے سے یہ مقصد نہیں ہے کہ میرا مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم جتنا ہے, بلکہ جو ہے وہ اس کو پھر کیونکہ اس طرح اگر ہر آدمی 3 جو ہے وہ اس کا اضافہ کرتا رہتا تو جانے وہ کہاں پہنچ جاتا, اس لیے اس سلسلے کو انہوں نے ختم فرما دیا. بہرحال سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بعض اوقات یہ چاہا کہ جب چونکہ مسجد کی توسیع ہو گئی, اور آج بھی محراب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو ریاض الجنہ میں ہی میں ہے, اور باقاعدہ اس پر لکھا وہ بھی محراب النبی علیہ الصلاۃ والسلام. اور یاد رکھیے کہ انہوں نے یہ کیا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یعنی جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھایا کرتے تھے وہ حصہ کھلا ہوا ہے, وہیں پر آج جو ہے وہ محراب ہے. یعنی اگر کوئی آدمی سجدہ کرے تو عین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں سجدہ ہوگا, اور باقی جو آگے کی جگہ تھی وہ انہوں نے دیوار بنا کر اس کو بند کر دیا ہے. تو لیکن لوگ چونکہ بہت زیادہ وہاں جا کر الٹی سیدھے کام کرنے لگتے ہیں, اس لیے انہوں نے یہ کیا کہ اب وہاں پر بھی ایک الماری سی رکھ دی ہے تاکہ قرآن مجید رکھ دی ہے, اس لیے اس کا جو ہے وہ زیادہ زور نہ لگائیں کہ جناب اس کو الماری کو کس طرح ہٹا کے یہاں سجدہ کریں, بلکہ وہ چپا چپا ہی سارا ایسا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چل کے تشریف لاتے ہوں گے تو یقیناً جہاں آپ پیر رکھ کر کھڑے ہوتے تھے وہ تو ہیں, لیکن اس سے پہلے کی جگہ بھی تو ایسی ہے نا کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک رکھے گئے ہوں, تو اس لیے اس طرف زیادہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ ہماری زندگی جیتے جاگتی جاگنے والی جو زندگی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جائے, بس یہ اصل چیز ہے, اس کی فکر کرنی چاہیے ہمیں. تو بہرحال وہاں پر دو رکعت محراب النبی علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی پڑھ لیجئے. بہرحال حضرت اور حضرت عثمان غنی کے دور میں اس کی میں اضافہ ہوا مسجد نبوی میں, اور آگے جو ہے وہ مزید بڑھا دی گئی. آج جہاں پر محراب ہے جو پہلی صف جہاں پر بنتی ہے, یاد رکھیے کہ صف اول وہی کہلائے گی جو پہلی صف ہے, یعنی آج جہاں پر پہلی صف بنتی ہے امام صاحب کے پیچھے, صف اول میں نماز پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یعنی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں ریاض الجنہ میں نماز پڑھوں, ہو سکے تو صف اول ہی کو تلاش کرے, جیسا کہ حدیث میں آتا ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی الصف الاول علی الصف الثانی علی الصف الثالث, کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے جو ہے وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرماتا ہے پہلی صف والوں پر اور پھر دوسری پر پھر تیسری پر, تو پہلی صف میں اس کا اجر و ثواب اپنی جگہ پر ہے. البتہ اس کے علاوہ میں جب آپ آئیں تو ریاض الجنہ میں برکات حاصل کرنے کے لیے وہاں پر دو دو رکعت نفل پڑھیے, وہاں پر بیٹھ کر دعا مانگیے, وہاں بیٹھ کر صلاۃ التوبہ پڑھیے, اور وہاں پر جو ہے وہ دعائیں اللہ تعالیٰ سے کیجیے, چونکہ وہ مقامات بھی بلا شک و شبہ بہت ہی متبرک اور بابرکت مقامات ہیں. تو سیدنا امیر معاویہ کے زمانے میں جب محراب آگے چلا گیا تو انہوں نے چاہا کہ ممبر کو بھی آگے لے جایا جائے, چنانچہ اس ممبر کو جب ہٹانے لگے تو مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا. یعنی جب بھی کوشش کرتے تھے زلزلہ آتا تھا تو اس کو چھوڑ دیتے, پھر چھوڑ دیا, چنانچہ اس وقت سے لے کر آج تک ممبر مبارک وہی پر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا. یہ بات میں نے اس لیے عرض کر دی کہ بہت کم جگہ اب ایسی رہ گئی ہیں کہ جو اپنی اصل حالت میں ہیں, اگرچہ اصل حالت میں تو اب یہ بھی نہیں ہے, یقیناً ممبر تو وہی اسی جگہ پر ہے, لیکن ممبر تبدیل ہوتا رہتا ہے, تبدیلی تعمیر اور اس کے مطابق جو ہے ہوتی رہتی ہے. چنانچہ جو اب حرم ہے آگے والا جو حصہ ہے یہ ترکی زمانے کا بنا ہوا ہے, اور اس کے بعد جو باقی جتنا بھی حصہ ہے وہ سارے سعودی تعمیر ہے. بہرحال جن حضرات نے بھی اس میں حصہ لیا اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, کہ ان سب نے محبت کے ساتھ اور اپنے تن من دھن ہر اعتبار سے, یعنی جو بہتر سے بہتر وہ وہاں پر چیزیں لا کر جمع کر سکتے تھے انہوں نے جمع کی. اس لیے ہمارے دل میں اہل عرب کے لیے بھی محبت کے جذبات ہونے چاہیے بہت زیادہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حب العرب من الایمان وحب العرب من وبغض العرب من النفاق, کہ عرب سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے, اس لیے کہ تم یہ سوچا کرو کہ میں بھی عرب, قرآن مجید عربی زبان میں, جنت کی زبان عربی زبان, اس لیے تم عرب سے محبت رکھو, ان کے لیے دل میں بغض مت رکھو. اور دیکھیے بالفرض اگر کوئی ایسا آپ کو شخص مل بھی جائے جو اخلاقاً جو ہے وہ ذرا کرخت قسم کا ہو, یا اس سے کوئی ایسی بات ہو جائے, تو یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص خوبصورت ہو منہ پہ اگر اس کے کالک لگ بھی جائے, لیکن آپ سوچیں کہ کسی بھی وقت صابن سے اپنا چہرہ دھوئے گا پھر دوبارہ چاند کی طرح وہ نکھر جائے گا. تو وہ لوگ تو رہتے وہاں پر ہیں, جب کبھی غلطیاں ان سے ہو جائیں وہ دوبارہ مسجد نبوی میں آ جاتے ہیں, وہ دوبارہ حرم شریف چلے جاتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, اور جو گناہ ہیں غلطیاں سب ختم ہو جاتی ہیں. تو اس لیے ہم کیوں بغض رکھیں ان سے, ہمیں چاہیے کہ ان سے ان کے لیے دل میں محبت رکھیں, صرف اس لیے اپنے نبی کی نسبت صلی اللہ علیہ وسلم, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے یہ بھی عرب ہے, اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہمارا جو قرآن مجید ہے وہ عرب ہے, اسی طریقے سے جنت کی زبان عربی. ان تمام چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے جب آپ کوئی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ محبت محسوس کریں گے, یہ اصل چیز ہے. یاد رکھیے کہ بغض سے انسان کے دل میں غصہ پیدا ہوتا ہے, حسد پیدا ہوتا ہے, کبر پیدا ہوتا ہے, اور پھر انسان اپنے منہ سے اول پھول بھی بعض اوقات پک دیتا ہے, ہمارے اعمال ضائع کرنے کا سبب بن جاتے ہیں, اس لیے ان چیزوں سے رکنا چاہیے. بہرحال یہاں صلاۃ التوبہ پڑھیے ریاض الجنہ میں, اور خوب اللہ سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیے, اور اس کے بعد پھر آپ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس کی طرف چلیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جب آپ جائیں گے تو آپ کو قبلے کی طرف آپ پیٹھ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آپ اپنا رخ کریں گے قبر مبارک کی طرف. تو وہاں پر ویسے تو کئی سوراخ ہیں لیکن ایک سوراخ سب سے بڑا ہے, پھر اس کے بعد برابر میں دو سوراخ مزید ہیں گول دائرے. تو جو سب سے بڑا دائرہ ہے وہ جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف ہے. اس کو کہتے ہیں مواجہ شریف. مواجہ اس لیے کہتے ہیں کہ وجہ چہرے کو کہتے ہیں, وجہ چہرے کو کہتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ چہرہ قبلہ رخ ہے, ہمارے یہاں تو آج جو عام طور پر چونکہ سنت طریقے کو ہم جانتے نہیں ہیں یا کم جانتے ہیں یا چونکہ جو دیکھتے ہیں وہی کر لیتے ہیں, جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے. ورنہ اصل دفنانے کا طریقہ یہ ہے کہ مردے کی بالکل کمر دیوار سے لگا دینی چاہیے کوئی بھی ہو, اور اس کا چہرہ پورا کا پورا, یعنی صرف ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ سیدھا لٹا دیا اور چہرہ صرف قبلے کی طرف کر دیا. تو یہ طریقہ سنت کے مطابق نہیں ہے. یاد رکھیے سنت طریقہ یہ ہے کہ پوری کروٹ سے لٹانا چاہیے, داہنی کروٹ پر بالکل قبلہ رخ کر دیجئے اور اس کا چہرہ بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا, جسم بھی قبلے کی طرف ہو جائے گا, پورا بدن قبلہ رخ ہو جائے گا. یہ ہے سنت طریقہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طریقے سے آرام فرمائے اپنی قبر میں. چنانچہ جب آپ کا رخ قبلے کی طرف ہے, ہم جب آپ کی طرف یعنی قبلے کی طرف پیٹھ کریں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اپنا چہرہ کریں گے تو آپ کا چہرہ ہماری طرف, ہمارا چہرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہوتا ہے. اس لیے اس کو مواجہ شریف کہتے ہیں, کیونکہ دو چہرے آمنے سامنے ہوتے ہیں. جب دو چہرے آمنے سامنے ہوئے تو یہ مواجہ ہو گیا. تو بہرحال یہاں پر اگر آپ بالکل جالی کے قریب سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کو ایک لمحے کو بھی رکنا نہیں دیں گے, وہ چلتے رہیں گے. پھر وہاں رکنا آپ اپنے لیے بھی مصیبت کریں گے اور پیچھے آنے والوں کے لیے بھی رش کا سبب ہوگا, اور اول تو وہ رکنے بھی نہیں دیتے, چلتے رہیے وہاں سے. وہاں صرف گزر تو سکتے ہیں لیکن ٹھہر نہیں سکتے. البتہ اگر آپ تھوڑا سا اور آگے بڑھیے اور قبلہ رخ جو دیوار ہے, جیسے ہمارے سامنے دیوار مسجد کی, اس دیوار کے ساتھ ساتھ اگر آپ آئیں تو آپ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پیش کر سکتے ہیں. اس میں یہ کہ آپ آہستہ آہستہ سرکتے رہیے, کسی کو دھکے وکے مت دیں, اپنے نگاہوں کو نیچے رکھیے, انتہائی ادب کے ساتھ اور انتہائی خشوع خضوع کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روضہ اقدس کی طرف بڑھیے. اور جب آپ دیکھیں کہ سامنے مواجہ شریف آ گیا, وہ دائرہ آ گیا گول جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جہاں سے بالکل ہماری طرف ہوتا ہے, تو وہاں پر کھڑے ہو جائیں اور اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے آہستہ آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ, یا آپ وہاں پر صلاۃ والسلام پیش کیجیے. اس کے بعد اور اس کے علاوہ بھی کچھ ہے, اگر چاہیں تو اس کو بھی پڑھیے, بعض کتابوں کے اندر ہے, اس کتاب کو بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں, ورنہ کوشش کریں کہ از خود ان کو یاد کر لیجئے تاکہ وہاں پر کتاب کتاب لے جانے کی ضرورت نہ ہو, اور آپ وہاں پر جا کر درود و سلام کے ساتھ کچھ اور باتیں ہیں ان کو بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں. مثلاً یہ کہ اسلو کا شفاعت ہے یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے شفاعت کا سوال کرتا ہوں کہ قیامت کے دن آپ ہماری شفاعت فرمائیے. تو یہاں پر آ کر آپ یہ اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں, اور اسی طریقے سے اللہ سے دعا کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بہترین جزا عطا فرمائے کہ انہوں نے امت محمدیہ کے لیے جو ہے وہ بہترین قربانیاں دیں, اور جو ہے وہ ہمارے لیے جو ہے دکھ اور سکھ دکھ تکلیف تکالیف برداشت کی, یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت بھی آپ کی زبان پر یا ربی امتی یا ربی امتی کا نعرہ تھا کہ اللہ میری امت کو مغفرت فرما دیجیے, بخشش فرما دیجیے. اس لیے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے. بہرحال روزہ اقدس پر صلاۃ و سلام پیش کر کے تھوڑا سا چند ایک قدم آگے بڑھائیں گے تو وہ چھوٹا دائرہ آ جائے گا جہاں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آرام فرمائے. یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے سینے مبارک کے پاس سر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, اور ان کے سینے مبارک کے پاس سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ اور سر مبارک. تو اس طریقے سے ان کی خدمت میں سلام پیش کر دیجئے, السلام علیکم یا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا اول الخلفاء وتاج العلماء وسہر النبی المصطفیٰ. تو ان الفاظ کے ساتھ ان کی خدمت میں سلام پیش کیجیے. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک قدم اور بڑھیے, السلام علیکم یا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یا ثانی الخلفاء وتاج العلماء وسہر النبی المصطفیٰ. اگر یہ الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو زبان میں بھی آپ سلام پیش کرتے ہیں کہ اللہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سلامتیاں نازل فرمائیے، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، بہترین جزا جو ہے ہماری طرف سے انہیں عطا فرمائیے. اسی طریقے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی دعا فرما سکتے ہیں. تو وہاں پر یہ پہلے اس طریقے سے سیدنا صدیق اکبر، پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی طرف سلام پیش کیجیے. اس کے بعد بہتر یہ ہے کہ بجائے آگے بڑھنے کے واپس آئیے، جو دو قدم آپ آگے بڑھے تھے واپس آ کر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مواجہ شریف پر آ جائیں. اور اب جن لوگوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے کہ ہمارا بھی سلام کہہ دینا، تو اگر یاد ہوں تو نام بنام آپ پیش کر سکتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام عرض کیا ہے، آپ قبول فرما لیجئے. میرے والد صاحب کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، والدہ کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، میری اہلیہ کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے، میرے بچوں کی طرف سے سلام قبول فرما لیجئے. جس نے بھی سلام کے لیے کہا ہے آپ ایک ایک کی طرف سے سلام پیش کر سکتے ہیں. اور اگر نام یاد نہ ہو تو ولی من اوسانی وستوسانی، کہ جس نے بھی مجھے یہ فریضہ ثبوت کیا ہے کہ میرا سلام آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیجئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی مجھے سلام کے لیے سب کی طرف سے سلام قبول فرما دیجئے. اور پھر اسی طریقے سے سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ. اور اگر یہ ممکن نہ ہو، رش بہت زیادہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں پہلی ہی مرتبہ پہلے اپنی طرف سے سلام پیش کر دیں، اور پھر جن لوگوں نے آپ کو سلام کا فریضہ سونپا ہے ان کی طرف سے سلام عرض کر دیں. اور اللہ تعالیٰ توفیق دیں تو جو میں نے اوقات بتائے، خاص طور پر اشراق کا وقت، اس کے بعد پھر زیادہ رات کو عشاء کے بعد، عشاء کی جب نماز سے لوگ فارغ ہو جائیں، تو آج کل تو اب 24 گھنٹے کا حکم دے دیا کھولنے کے لیے، پہلے یہ تھا کہ 10:30 بجے بند ہو جاتی تھی مسجد، لیکن اب الحمدللہ وہاں پر 24 گھنٹے کھلی رہتی ہے. ہمیں چاہیے کہ یہ ہمارے آرام کے لیے کھولتے ہیں، وہاں ہم لوگ جا کے سو جاتے ہیں. مسجد میں سونا جائز نہیں، شرعی اعتبار سے جائز نہیں، اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ مسجد میں نہ سوئیں. ہم لوگ جب وہاں جا کے سونے لگتے ہیں، یقیناً بعض اوقات مسجد ناپاک بھی ہو سکتی ہے، اس لیے اہتمام کرنا چاہیے اس بات کا کہ مسجدیں اس مقصد کے لیے نہیں کہ یہاں سویا جائے. صرف معتکف کے لیے جائز ہے کہ وہ سو جائے، اس کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ مسجد میں سوئیں. اور چونکہ ہم نفلی اعتکاف کرتے ہیں تو یہ تو ہم بار بار کر سکتے ہیں، اس لیے اس اعتکاف کا اعتبار نہیں ہے. اصل جو سنت اعتکاف ہوتا ہے اس میں آدمی سو بھی سکتا ہے، اور بہت ساری چیزیں جو پہلے ناجائز ہوتی ہیں وہ جائز ہو جاتی ہیں. لیکن عام طور پر مسجد میں سونا وغیرہ چاہیے نہیں کہ ہم سوئیں، بلکہ اپنے گھر پر آرام کریں. اگر ہمارا دل چاہ رہا آرام کرنے کو چلے جائیں، جا کر گھر پر آرام سے سوئیں، جب طبیعت میں بشاش ہو تو پھر آ جائیں. کوشش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ جب بھی توفیق دیں دو وقت کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر سلام عرض کر دیا کریں. اس کے بعد جب آپ نکلیں گے گیٹ سے باہر، تو بالکل سامنے جنت البقیع ہے، یعنی وہ قبرستان جہاں تقریباً 10,000 صحابہ کرام مدفون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیاں ہیں، آپ کے ازواج مطہرات ہیں، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، اسی طریقے سے اور بہت سے جو صحابی اور صحابیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زادگان وہاں پر مدفون ہیں. یقیناً اس کی صحیح صحیح نشاندہی کرنا کہ یہ فلاں کی قبر ہے، یہ فلاں کی قبر ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے وہاں پر جا کر بس سلام عرض کریں کہ السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بلا سلف، وانا ان شاء اللہ بكم لاحقون. اسی طریقے سے السلام علیکم یا اصحاب رسول اللہ، ویا ازواج رسول اللہ، ویا بنات رسول اللہ، یا اولاد رسول اللہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد، بنات، آپ کی پھوپھیاں، ان سب کی خدمت میں سلام پیش کر دیجیے. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور صحابہ کرام کے بعد سے لے کر اب تک جتنے حضرات مدفون ہیں، ان سب کے لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ توفیق دیں جب بھی ہو سکے دن میں ایک مرتبہ یا دو مرتبہ تشریف لے جایا کریں. اور آج کل فجر کے بعد کھول دیتے ہیں، اشراق کے بعد بھی کھلا ہوتا ہے، اس لیے قبرستان میں اندر جا سکتے ہیں. البتہ خواتین کے لیے داخلہ ممنوع ہے، وہ باہر ہی سے سلام پیش کر دیا کریں، اور اسی طریقے سے جیسا کہ مرد حضرات پیش کرتے ہیں. اگر عربی زبان میں یاد نہ آئے تو اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ اے اللہ، اس قبرستان میں جتنے لوگ مدفون ہیں، صحابہ کرام مدفون ہوں، صحابیات مدفون ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مدفون ہیں، اسی طریقے سے آپ کے صاحبزادگان ہیں اور عزیز اقارب رشتہ دار ہیں، عام صحابہ کرام ہیں اور عامت الناس ہیں، اللہ سب کو ہماری طرف سے سلام پہنچا دیجیے، سب کے درجات کو بلند فرما دیجیے. اس طرح اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ توفیق دیں کہ ہمارا مدینہ منورہ میں خاتمہ فرما کر ہمیں بھی مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں اللہ تعالیٰ دفن فرماتے ہیں، یہ توفیق اور سعادت بھی ہمیں حاصل ہو جائے، اس کی بھی وہاں پر دعا کرنی چاہیے. اور اس کے بعد سمجھیے کہ یہ تو خاص جگہ ہے جنت البقیع، مدینہ منورہ میں اس کے علاوہ بہت ساری زیارتوں کی جگہ ہیں. اب تو وہ تمام زیارات نہ کرانے والے زندہ رہے، اور جن لوگوں کو معلوم ہے صرف وہی کرا سکتے ہیں. میری نظر میں ایک دو آدمی وہاں پر اس قسم کے ہیں کہ جنہیں ان زیارات کا اب بھی علم ہے، تقریباً 200 سے زیادہ مقامات، لیکن عام طور پر جو زیاراتیں کرائی جاتی ہیں وہ عام طور پر 10 یا 12 جگہیں ہیں جہاں پر عام طور پر لوگ جاتے ہیں اور لے جاتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ مدینہ منورہ بھرا ہوا ہے زیارتوں سے. یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کا ایک حصہ یہاں پر گزارا، صحابہ کرام یہاں پر رہے، اس لیے بہت سے مقامات. بہرحال مدینہ منورہ میں جب ممکن ہو سکے تو مسجد قبا تشریف لے جائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا ہفتے کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد کبھی سواری پر کبھی پیدل مسجد نبوی سے بالکل سیدھی سڑک جاتی ہے قبلہ رخ، طریق قبا نازل، طریق قبا طالع، دو نام ہے، یعنی جو قبا سے آنے والی ہے اس کو کہتے ہیں نازل، اور جو جانے والی ہے اس کو کہتے ہیں طالع. تو آپ چاہے تالے سے جائیں چاہے نازل سے جائیں پہنچ جائیں گے، کیونکہ جا تو وہیں رہی. اس لیے اگر پیدل جانا چاہیں تب بھی، ورنہ 10 ریال لیتے ہیں عام طور پر ٹیکسی والے، وہ آپ کو سارے زیارات جو ہے وہ کرا دیں گے. لیکن یقیناً ان کا تو کام اور پیشہ ہے، چونکہ اس اعتبار سے وہ نہیں کرا سکتے جیسے کوئی جاننے والا اخلاص کے ساتھ کوئی آدمی کرا سکتا ہے زیارتیں. لیکن بہرحال اگر ممکن ہو ہفتے کے دن تشریف لے جائیں اور جا کر مسجد قبا میں 2 رکعت نفل پڑھیں. حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہاں 2 رکعت نماز کا پڑھنا یہ عمرے کا ثواب رکھتا ہے، اس لیے آدمی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے دن تشریف لے جایا کرتے تھے اور وہاں پر جا کر آپ پھر اشراق کی نماز پڑھا کرتے تھے. اس لیے ممکن ہو سکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہفتے ہی کے دن تشریف لے جائیں صبح فجر کے بعد، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل ہو جائے. وہاں اور بہت سے مقامات ہیں یقینا، لیکن آپ کہاں وہاں پر تلاش کرتے پھریں گے. اس لیے بس مسجد قبا میں جا کر ہی واپس آ جائیں تو یہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. جتنی دیر ہو سکے وہاں بیٹھ کر دعا کر لیں. یہ وہ مسجد ہے جو سب سے پہلی مسجد ہے جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد، یعنی مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی آپ نے، تو یہاں پر لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. کہ یہ وہ مسجد ہے جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی. لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم، پہلے دن سے تقوی پر اس کی بنیاد رکھی گئی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس میں ایسے لوگ رہتے ہیں جو طہارت کو بہت پسند کرتے ہیں. قبا والے بہت طہارت پسند لوگ، اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان کی تعریف نازل فرما دی. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کہ وہ طہارت کو اور پاکی کو بہت پسند کرتے ہیں. اور اللہ یحب المطہرین والمتطہرین، اللہ تعالیٰ کو بھی طہارت پاکیزگی پسند ہے، تو اس لیے اس مسجد کی بڑی تعریف ہے اور بڑے فضائل ہیں. اس کے علاوہ مسجد قبلتین ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں پر بیک وقت جو ہے وہ دو جگہوں پر نماز پڑھی گئی دو طرف منہ کر کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن دل سے آپ یہ چاہتے تھے کہ مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ قرار دے دیا جائے. تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا. اسی لیے مسجد اقصی کو قبلہ اول کہا جاتا ہے، اور اس میں اصل میں ایک امتحان بھی تھا مسلمانوں کا، اور اسی طریقے سے ان کا جو جن کا اللہ پر ایمان ہے، کہ اصل میں نہ تو قبلے کی طرف منہ کرنے میں کچھ رکھا ہے نہ مسجد اقصی کی طرف منہ کرنے میں رکھا ہے، بلکہ فلاں کا قبلۃ ترضاہ، یعنی آپ کو یہ حکم دیا کہ اب آپ اس طرف منہ کر لیجئے جس کو آپ پسند کرتے ہیں. لیکن ساتھ میں اللہ نے ایک اور مقام پر یہ فرمایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. آخر تفصیل ہے کہ یہ صرف نیکی اس میں نہیں ہے کہ آدمی اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھ لے، بلکہ مشرق و مغرب سب اللہ کے لیے. آدمی جس طرف بھی کرے اللہ کو پائے گا. اگر آدمی اس طرف منہ کر رہا تو کہ ادھر اللہ تعالیٰ نہیں ہے، ادھر منہ کرے تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں ہے, جدھر بھی منہ کر لے. لیکن ہم ہی لوگوں کی اللہ رب العزت نے رعایت فرمائی کہ ہمیں ایک خاص جہت کی طرف منہ کرنے کا حکم دے دیا تاکہ ساری دنیا کے مسلمان ایک ہی گھر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں, اس سے تاکہ یکجہتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ آدمی جب نماز پڑھ رہا ہو تو اس میں بھی ایک خوبصورت منظر نظر آئے. یہ نہ ہو کہ ایک کا منہ قبلے کی طرف, ایک کا مشرق کی طرف, ایک کا مغرب کی طرف, ایک شمال کی طرف منہ کر کے کھڑا, ایک جنوب کی طرف, تو ایسا نہ ہو کہ جیسے ہمارے دل ادھر ادھر ہوئے ہوئے ہیں چہرے بھی ادھر ادھر ہو جائیں. تو اللہ رب العزت نے ہمیں ایک خاص جہت کی رکھا کہ ہمیں یکسوئی کے ساتھ ہم نماز پڑھ سکیں, ورنہ آدمی بڑا عجیب و غریب محسوس بھی ہوتا اور اس میں نظم بھی نہ ہوتا. تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے, اللہ تعالیٰ نے آپ کی چاہت کے مطابق بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا اور یہ حکم فرمایا کہ فلن ولینک قبلۃ ترضاها, اب آپ اس طرح منہ کر لیجئے جدھر آپ کو پسند ہے. فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام, اب آپ مسجد حرام کی طرف اپنے آپ کو کر لیجیے. تو یہ مسجد قبلتین جہاں واقع ہے, یہاں نماز ہو رہی تھی مدینہ منورہ سے جب یہ حکم نازل ہوا تو یہاں پر کوئی صحابی تشریف لائے, انہوں نے دیکھا کہ لوگ بیت المقدس کی طرف نماز منہ کر کے پڑھ رہے ہیں, تو فوراً انہوں نے کہا کہ بھئی یہ حکم نازل ہو گیا ہے کہ اب تم بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. تو وہ جو جماعت نماز پڑھ رہی تھی انہوں نے نماز ہی کے اندر اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا, یعنی امام جو تھا یقیناً بیت المقدس یوں تھا مثلا, تو ادھر منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اور بیت اللہ یوں تھا, بالکل یعنی متضاد تھا. تو امام آگے آ گیا, مقتدی جو ہے وہ اسی طریقے سے ان کے پیچھے چلے گئے. اس طرح سے اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں, دو قبلوں والی مسجد, کہ ایک ہی وقت میں دو جگہ پر یعنی نماز اس طرح سے پڑھی گئی کہ کچھ نماز کا حصہ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا, کچھ حصہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھا گیا, اس لیے اس کو مسجد قبلتین کہتے ہیں. یہاں پر بھی جا کر دو رکعت نفل اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں پڑھنی چاہیے. اسی طریقے سے بھائی اور بھی بہت ساری زیارت گاہیں, مسجد جمعہ ہے اور مسجد جو ہے وہ اجابہ ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں قبول ہوئی تھی, تو وہ بھی وہاں پر اشار ستین پر یہ سبعین پر غالباً ہے وہاں پر یہ مسجد ہے. مسجد ابو ذر غفاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی طریقے سے مسجد غمامہ ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نماز پڑھا کرتے تھے, اسی طریقے سے نماز جنازہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد سے باہر تشریف لایا کرتے تھے. تو بہرحال بہت سے مقامات ہیں ایسے جو قابل زیارت ہیں, لیکن ایک بات سمجھ لیجیے اچھی طرح سے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہم نماز جماعت کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ ادا کریں مسجد نبوی پہنچ کر, اس لیے اتنے اوقات کی تاخیر نہ کریں کہ نمازیں ہماری ادھر ادھر ہو رہی ہوں, بلکہ 50,000 نماز کا ثواب ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایک بھی نماز نہ چھوڑیں. 8 دن وہاں پر ہمیں ملتے ہیں, بعض اوقات 10 دن ملتے ہیں, تو 8 دن میں ہمیں 40 نمازیں وہاں پڑھنی ہوتی ہیں. لیکن یہ بات سمجھ لیجئے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 40 نمازیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لے تو نفاق سے وہ بری ہے, تو اس لیے بہت بڑی فضیلت حاصل ہوتی ہے. اس کو یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ مدینہ منورہ کی حاضری حج کی تکمیل کا حصہ نہیں ہے. خدا نہ کرے اگر کوئی شخص ایسی مجبوری کا عالم ہو جائے کہ حج کرتے ہی سیدھا پاکستان آ جائے تو گناہ نہیں اور نہ ہی اس کے حج میں کسی قسم کا خلل ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق اتنا ہے کہ ایسا کرنا نہیں چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص یہاں پر آئے اور اس نے میری زیارت نہیں کی فقط جفانی, اس نے مجھ پہ ظلم کیا. تو اس لیے یہ محبت سے بعید ہے یہ بات کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلام کہلائیں اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کی صلاۃ و سلام پیش نہ کریں, یہ بات جو ہے وہ بعید ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ حاضری کے لیے ہم وہاں پر ضرور جائیں اور جتنا عرصہ بھی مدینہ منورہ میں گزاریں نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے, درود شریف کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے وہ وقت وہاں پر گزاریں. بازاروں میں زیادہ گزرنا نہ ہو, ضرورت کی چیز اگر لینی ہو تو بس ٹھیک ہے جائیے خرید کر آ جائیں اور اس کے بعد پھر سارا وقت بازاروں میں نہ گزاریں. بعض لوگ اپنے سارے اوقات بازاری میں گزارتے ہیں, تو یہ وقت بھائی ایسا قیمتی ہے کہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ جانا نصیب ہو نہ ہو, اس لیے اپنے اوقات کو ضائع مت کریں. اللہ تعالیٰ نے جو وقت ہمیں دیا ہے وہ بڑا قیمتی وقت ہے, کوشش کریں کہ نیکیوں کی طرف سبقت کریں, آگے کی طرف بڑھیں, مثلا صف اول کی کوشش کریں. اسی طریقے سے جو بھی مقامات ہیں وہاں پر ان کو دیکھیں. محبت کے تقاضے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کامل کی کوشش کریں اور اس دعا کو آپ ہمیشہ اپنا وظیفہ بنا لیں کہ اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل درجے کی ہمیں اتباع نصیب فرما دیجیے. آپ دیکھیں گے مسجد نبوی میں جب داخل ہوں گے وہاں جتنے ستون ہیں خاص طور پر وہ حصہ جو ترکیوں نے بنایا, اگر آپ دیکھیں گے مختلف زاویوں سے دیکھیں تو آپ کو ستون ٹیڑھے نظر آئیں گے, یعنی ایسا نہیں بعض جگہوں سے کوئی ایسا نظر آئے گا کہ بالکل سیدھے, لیکن اگر دوسرے زاویے سے دیکھیں گے تو کوئی ایسے نظر آئے گا, کوئی ادھر نظر آئے گا, کوئی ادھر. وجہ اس کی یہ ہے کہ ترکیوں نے جو تعمیر کیا ہے حرم, اس میں اس بات کا خاص اہتمام کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی مسجد کی جو حد ہے وہ بھی قائم رہے. اس پر انہوں نے لکھ دیا مسجد حد مسجد النبی علیہ السلام, باقاعدہ لکھا ہوا ہے ہر ستون پہ لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی علیہ السلام کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد یہاں تک تھی. اسی طریقے سے آپ کے زمانے کی جو چھت تھی تو انہوں نے مکبری جو بنائی ہے جہاں پر مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں, تو اگر آپ اس کے نیچے کھڑے ہوں تھوڑا سا ہاتھ اوپر کریں تو ہاتھ لگ جائے گا آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی ہی اونچی مسجد تھی بس. تو اسی طریقے سے وہ ستون جس میں صحابہ کرام اصحاب صفہ کے لیے کھجور کے خوشے لے کر آتے تھے اور وہ داخلی دروازہ جس سے مسجد میں داخل ہوتے تھے, تو اس ستون پر آپ کو اور طرح کے نشان نظر آئیں گے. اس میں بڑے بڑے خوشے آپ کو سنہری رنگ میں بنے ہوئے نظر آئیں گے, جو علامت ہے اس بات کی کہ یہ وہ ستون ہے جہاں پر صحابہ کرام اپنے باغوں سے کھجور کے خوشے توڑ کر لا کر یہاں لٹکا دیا کرتے تھے, اور اصحاب صفہ جو وہ مسکین طالب علم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتے تھے علم دین حاصل کرنے کے لیے, جن کا کوئی گھر تھا نہ در تھا, اور اسی کی یاد ہے آج وہ مدارس جہاں پر طلبا پڑھتے ہیں علوم دین حاصل کرتے ہیں, یا اصل میں اس کی ابتدا وہ ہے, وہ مدرسہ ہے جس کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے. تو ان کے پاس اتنے بھی کپڑے نہیں ہوتے تھے کہ وہ اس سے اپنا تن چھپا سکے. بعض اوقات بعض صحابہ کرام یہاں تک تھا کہ ان کے پاس کپڑے نہیں ہوتے تھے تو گڑا کرتے تھے گڑھے, اور گڑھے میں چھپ کر نماز ادا کرتے تھے, یعنی کپڑے نہیں ہوتے تھے تو اوپر جائیں گے تو ننگے نظر آئیں گے, اس لیے گڑھوں میں رہتے تھے بس. تو یہ زمانہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, لیکن تقویٰ و طہارت کا ان کا بڑا اعلیٰ مقام تھا. اللہ تعالیٰ کوئی حصہ ہمیں عطا فرما دیں اس میں سے تو ہمارے نجات کے لیے کافی ہو جائے. تو بہرحال مسجد نبوی میں اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں, اگر کوئی صاحب ایسے وہاں پر مل جائیں آپ کو کہ جو آپ کو یہ ساری باتیں بتا سکیں تو انشاءاللہ بہت مفید ہوگا, کم از کم وہاں کے ایک ایک چھپے سے ہم واقف ہو جائیں گے, نہ ہو سکے تو بہت سارے حصے سے اگر ہو جائیں تو بھی بڑی بات. بہرحال جب تک وہاں رہیں ادب اور احترام کے ساتھ رہیں, اور درود شریف کسی کا دل مت دکھائیں, کسی کو الٹے سیدھی باتیں نہ کہیں, گالی مت دیں, بری بات زبان سے نہ نکالیں, کسی کی غیبت نہ کریں, نہ غیبت کسی کی سنیں, بس زیادہ وقت درود شریف میں گزاریں یا قرآن مجید کی تلاوت. جب آپ کے جانے کا وقت ہو تو اب پھر, پہلے تو آپ آئے تھے تو خوشی خوشی کا موقع تھا, اب جانے کا موقع ہے تو اس لیے وہاں سے روانگی کے وقت آنکھوں میں آنسو ہونے چاہیے ہمارے. روز اقدس پر آ کر صلاۃ السلام پیش کریں جس طرح سے پہلے آدھے وقت پیش کیا تھا, لیکن اس وقت خوشی کا عالم تھا, اب آنکھوں سے آنسو جاری ہوں, دل میں رنج و غم ہو کہ ہم اس در سے جا رہے ہیں, اب نہیں پتا کہ دوبارہ حاضری ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. کتنے لوگ ہیں ایک دفعہ جاتے ہیں دوبارہ بےچارے جا ہی نہیں پاتے, تو اس لیے بڑے دکھے دل کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو, اور یہ بھی دعا کر لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے بھی دعا کیے کہ اللہ یہ حاضری ہماری آخری نہ ہو, بلکہ یہاں کی حاضری نصیب ہوتی رہے جب تک ہماری زندگی ہے, اور جب زندگی کا آخری وقت آئے تو بھی یہاں سے حاضری کے بعد بس یہیں پر ہی تدفین ہو جائے قریبی. یاد رکھیے کہ سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قیامت قائم ہوگی تو ایک وقت وہ ہوگا کہ سب لوگ مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو مردے اپنے قبروں سے نکلیں گے, تو سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنے روضہ اقدس سے باہر آئیں گے, اس حال میں کہ ایک ہاتھ سیدنا ابوبکر صدیق کے کاندھے پر اور دوسرا ہاتھ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر ہوگا, اور اس کے بعد آپ پھر بقیع تشریف لے جائیں گے اور پھر مکے والوں کا انتظار ہوگا. تو اس سے اندازہ لگائیے کہ سب سے پہلے بقیع والے ہیں, تو اس لیے دعا کرتے رہیے. اور حدیث میں آپ نے فرمایا بھی اگر تم سے ممکن ہو سکے تو مدینے کی موت اختیار کرو, تو یہ معمولی بات نہیں ہے, آدمی ہمارے بس میں نہیں ہے مرنا, لیکن تمنا اور خواہش تو ہمارے بس میں ہے, یا وہ بھی نہیں, خواہش تو ہم کر سکتے ہیں. اور یاد رکھیے اللہ تعالی جو ہے وہ دار و مدار سارا کا سارا نیتوں پر, جتنی شدت کی خواہش ہوگی. یہ ممکن ہے کہ ہم پاکستان ہی میں مریں اور دفن بھی یہیں کہ کسی قبرستان میں ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمارے ان لاشوں کو، ہمارے ان جسموں کو مدینہ منورہ مسجد جنت البقیع میں پہنچا دیں گے. خواہش کی بات ہے ساری. اگر ہماری خواہش ایسی شدید ہے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں احوال کو، تو انشاءاللہ ایسا ناممکن نہیں. بعض واقعات اس قسم کے آتے بھی ہیں، لیکن طوالت کے پیش نظر میں ان کو بیان نہیں کروں گا اس وقت. بہرحال یہ مدینہ منورہ کا آپ کا سفر میں نے کسی حد تک بیان کر دیا. حق تو ادا کر ہی نہیں سکتے ہم جب تک رہیں خوب درود شریف کا ورد، اور جاتے وقت جو ہے وہ آنکھوں کی نمی کے ساتھ اور روتے ہوئے وہاں سے واپس ہوں، اور اس طریقے سے آپ وہاں سے واپس آئیں. بہت سے لوگ پاکستان آئیں گے تو وہیں سے سیدھے جدہ روانہ ہو جائیں گے، اور اگر حج سے پہلے کا سفر ہے تو انشاءاللہ مدینہ منورہ سے واپس مکہ مکرمہ ہم آئیں گے، اور مکہ مکرمہ آئیں گے تو پھر عمرہ کرنا ہوگا. ہم نے عمرہ کس طرح سے کریں گے اس کو دوبارہ سے سمجھ لیجئے کہ جب روانگی کا وقت ہو عمرے کے لیے تو وہیں پر جہاں پر رہائش ہے غسل کر لیں یا وضو کر لیں. مرد حضرات دو چادریں پہن لیں جس طریقے سے کہ احرام کی چادریں پہنی جاتی ہیں. آئے تو نہیں رہے ہو، تو وہ چادریں میں انشاءاللہ بتا دوں گا بعد میں. بس ٹھیک ہے، دو چادریں پہن لیں. خواتین کے لیے احرام جو ان کا لباس ہے وہی ہے، البتہ وہ اپنے بالوں پر ایک رومال باندھ لیں تاکہ ان کے بال ایک تو نظر نہ آئیں، اور دوسرا یہ کہ وہ جب دوپٹہ یا ان کی چادر جو ہوگی اس کی وجہ سے وہ بال بار بار ٹوٹے نہیں، اس نظر سے جو ہے وہ رومال باندھنا ہے، ورنہ وہ احرام کا وہ حصہ نہیں ہے. اس کو یاد رکھ لیجیے. البتہ اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی وہ وضو کریں تو اس رومال کو کھول کر بالوں پر مسا کریں، رومال کے اوپر سے نہ کریں. اگر رومال کے اوپر سے کریں گے اور نیچے پانی نہیں پہنچے گا تو وضو نہیں ہوگا، جب وضو نہیں ہوگا نماز نہیں ہوگی، اسی طریقے سے طواف بھی نہیں ہوگا جب وضو نہیں ہوگا، تو سارے اعمال خراب ہو جائیں گے. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اپنے سر کے بالوں پر مسا کریں جیسا کہ مرد حضرات کرتے ہیں. مردوں اور عورتوں سب کے لیے یہ ہے کہ چوتھائی سر کا حصہ یہ فرض، یعنی چوتھائی سر کا حصہ یہ ہے جس میں ہمارے یہ پنجا پورا آ جائے، چار انگلیاں سر کا جو اگلا حصہ، کیونکہ سر کے چار حصے ہیں، ایک حصہ آگے والا، ایک پیچھے والا، ایک دائیں ایک بائیں. تو سر کا چوتھائی کا مطلب یہ کہ آدمی کم از کم اتنا سر کا مسا کر لے. بس اگر اتنا کر لیا ہم نے مسا ہو گیا. اسی طریقے پورے سر کا مسا کرنا سنت، اور یہ اتنا سر کا مسا کرنا یہ فرض، فرائض میں سے. مسجد نبوی میں آ جائیں دو رکعت نفل پڑھ لیجئے، یا اپنے ہوٹل میں اپنے رہائش گاہ پر ہی دو رکعت نفل پڑھ لیجئے، پڑھ کر وہیں سے نیت باندھ لیجئے. بلکہ بہتر یہ ہے کہ دو رکعت نفل پڑھ کر اور تلبیہ پڑھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جائے تو زیادہ بہتر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب روانگی ہے، بس یہاں سے آدمی روانہ ہو اگر ممکن ہو، اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے کہ آدمی اپنے گھر سے احرام باندھ لے. اور اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، آپ اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں ہی روانہ ہو جائیں، اور جہاں پر میقات ہے بیر علی جس کو کہتے ہیں، جب وہاں پر پہنچیں گے تو وہاں پر بسیں رکتی ہیں. اپنی بس کا نمبر وغیرہ ضرور، یہ انتظامی چیزیں اس لیے میں اس کو عرض نہیں کرتا، تو اس کو نمبر وغیرہ ضرور دیکھنے چاہیے. ایک جیسی بسیں ہوں گی ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں. آدمی بعض اوقات بھول جاتا ہے کہ میں کون سی بس میں سوار تھا، اس لیے اس کا خاص لحاظ رکھیں. اور وہاں پر اتر کر، وہاں پر ماشاءاللہ انہوں نے غسل کی جگہ بھی ہیں، وضو کی جگہ بھی ہیں، حمامات بھی ہیں، سب چیزیں وہاں پر موجود ہیں. وہاں پر آپ چاہے غسل کریں چاہے جو ہے وضو کریں، لیکن اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں. ایسا نہ ہو کہ آپ غسل اور وضو ہی کرتے رہیں، لمبا چوڑا وضو اور حمام ہو جائے جانا، اور پتہ چلا کہ ساتھی سارے بس میں بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں اور آپ کو پوچھ رہے ہیں. ایسا نہ ہو، کسی عمل سے ہم اپنے ساتھیوں کو تکلیف نہ پہنچائیں، اس کا لحاظ رکھ لیں. یہ سارا سفر اگر ہم نے ایسے گزار لیا کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچی تو انشاءاللہ پھر ہمارا حج مقبول. تو وہاں دو رکعت نماز پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر نیت اور تلبیہ پڑھ. نیت کیا کرنی ہے؟ اللہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، اسے قبول فرما لیجیے، آسان فرما دیجیے. اور اس کے بعد تلبیہ پڑھ لیجیے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تین دفعہ پڑھنا سنت ہے، تو اس سنت پر عمل کر لیجئے. اب آپ محرم بن گئے، احرام کی جو ہے وہ شرائط ساری کی ساری جو کنڈیشن ہے وہ لاگو ہو گئی. اب آپ خوشبو کا استعمال نہ کریں. اسی طریقے سے مرد حضرات ایسا جوتا نہ پہنیں کہ جو اوپر سے ہڈی کو چھپا دے. اسی طرح سے مرد حضرات چہرے پر بھی کپڑا نہ لگنے دے اور سر پر بھی کپڑا نہ لگنے دے, اور خواتین جو ہیں وہ اپنے چہرے پر کپڑا نہ لگنے دیں. پردہ تو کریں, اس لیے کہ پردہ ضروری چیز ہے. بعض لوگ یہ ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی حرم شریف جب جاتے ہیں یا مدینہ جاتے ہیں تو پردہ وردہ سب ختم ہو جاتا ہے, تو ایسی میرے بھائی عزیز بات نہیں ہے. آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حج دیکھیں, انہوں نے جب حج کیا تھا تو چادر اپنے اوپر لے لیا کرتی تھی اور اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس چادر کو کپڑا چہرے پر لگنے سے بچاتی تھی, اور اس کے بعد ایک آنکھ کھول کر صرف دیکھتی تھی. البتہ جب چونکہ زمانہ ایسا تھا کہ لوگ زیادہ حج کے لیے نہیں آتے تھے, کم لوگ ہوتے تھے, اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو طواف ہوتا تھا تو مقام ابراہیم کے اندر ہوتا تھا, مقام ابراہیم کے اندر اندر, اور آج اندازہ لگا لیجئے آپ تو کتنے لوگ ہوتے تھے. تو اس لیے ایک تو ان خواتین کو یہ سہولت حاصل ہوتی تھی کہ وہ مقام ابراہیم کے باہر طواف کرتی تھی تاکہ مردوں کے بیچ میں اختلاط نہ ہو, اس کا اہتمام بھی کرتی تھی. لہٰذا آج بھی ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے. عام طور پر لوگ دھکم پیر کہتے ہیں حج یہ جی یہ تو مدینہ ہے یہ مکہ ہے یہاں کوئی بات نہیں, چاہے جسم ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں یا ہاتھ ٹکرا رہے ہوں, تو یہ جائز نہیں ہے. یاد رکھیے مجبوری میں غلطی سے لگ جائے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن یہ سمجھ کر کے یہاں پر سب کچھ جائز ہے ایسا نہیں. جو احکام ہیں یہاں پر وہاں بھی وہی احکام ہیں, کوئی حکم تبدیل نہیں ہوتا, یاد رکھیں. اس لیے اس کا اہتمام کیجئے. عام طور پر ان چیزوں کا اہتمام نہیں ہوتا, حالانکہ ہمارا سفر حج کا ہے, لیکن کام ہم حرام کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے کہ حرام طریقے سے جب کوئی کام کیا جاتا ہے اللہ کے ہاں پھر وہ مقبول نہیں ہوتا. اس لیے کوشش کریں کہ ہمارا حج حج ہو, اور ایسا حج ہو کہ ہم جب واپس آئیں تو وہ اس کا وعدہ جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اللہ رب العزت نے, کہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کی ولادت آج ہی ہوئی ہے اس کی. تو اس لیے ہمیں ایسا حج کرنا چاہیے. بہرحال پردہ کریں, اس کا اہتمام کریں. اس طرح کے یہ حجاب الحریم کے نام سے طارق روڈ پہ ایک دکان بھی ہے, یاد رکھیے میرا کوئی تعلق ان سے ایسا نہیں ہے کہ کوئی, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہیں سے جہاں سے آپ کا جی چاہے لے لیں. یہ میں نے ویسے اس لیے بتا دیا کہ وہاں باقاعدہ جو ہے وہ خواتین کے لیے اس طرح کے نقاب بھی ملتے ہیں, ٹوپی ملتی ہے کہ وہ ہیڈ ہوتے ہیں باقاعدہ بہت اچھے بنے ہوئے, کہ اس کو اگر خواتین لگا لیں اور اس کے اوپر سے پھر ایک احرام وہ نقاب ہوتا ہے, اور اس میں پھر جالیاں اس طرح کی ہوتی ہیں کہ آسانی سے نظر آتا ہے. چونکہ وہ کام کر رہے ہیں ایک عرصے سے, اس لیے ان کو اس کا پتا ہے کہ کس کس قسم کا نقاب ہونا چاہیے. تو اگر وہاں سے کوئی لینا چاہے تو وہاں سے مل جاتے ہیں, اس کے علاوہ جہاں سے بھی ملتے ہیں وہاں سے آپ لے سکتے ہیں. تو یہ اور خواتین کے لیے پردے کے اہتمام کے ساتھ اس کا ہمیں وہ کرنا چاہیے. اور مدینہ منورہ سے جب ہم آئے تو راستے میں تلبیہ پڑھتے رہیں, بس میں آ رہے ہیں عام طور پر بس میں ہی آئیں گے تو تلبیہ پڑھیے لبیک اللہم لبیک قدم قدم پر, اور کسی بھی موڑ کاٹتے ہوئے اوپر چڑھائی چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے ہر مقام پر حاجی کا ترانہ یہی. یہاں تک کہ آپ مکہ مکرمہ پہنچیں گے تو یہاں بھی پہلے رہائش گاہ جائیں گے, اور بعض رات فوراً عمرہ کرنا چاہیں گے بعض آرام کرنے کے بعد, تو جیسی سہولت ہو اس کے مطابق آپ عمرہ کیجیے. مسجد حرام میں تشریف لائیں, وضو اگر ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تازہ وضو کر لیں, اور مسجد حرام میں آئیں اسی طریقے سے مسجد میں داخل ہوں جیسا کہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تھے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک, کہ دائیں دانا پاؤں پہلے رکھیں پھر بایاں پاؤں, اور نفلی اعتکاف کی نیت کر لیجیے. اس کے بعد آپ بیت اللہ کی طرف بڑھیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے. جب ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں سے بیت اللہ ہمیں نظر آتا ہے, جو جس پر یہ کالا غلاف ہوتا ہے اس کو بیت اللہ کہتے ہیں, اس کے ارد گرد جو ہے وہ مسجد حرام, یہ بیت اللہ کہلاتا ہے اور باقی جو ہے وہ مسجد حرام. تو اس لیے ہمیں جب یہ نظر آ جائے تو راستے سے ہٹ کر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیں, اور جو بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیں وہاں پر قبولیت کا وقت ہے. اس لیے خوب اپنے لیے اور سارے عزیزوں کے لیے اور پاکستان کے لیے پوری دنیا کے عالم پورے عالم اسلام کے لیے ان کی سلامتی کے لیے جو ہے وہ اللہ سے دعائیں مانگیے. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے تو ایک کام یہ کر لیجئے کہ آپ استباء کر لیں, یعنی مرد حضرات جو چادر اوڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ کاندھے سے نیچے کر لیں اور بغل سے نکال کے الٹے کاندھے پر اس کو ڈال دیں. اس عمل کو استباء کہتے ہیں. اور اب جہاں ہم نے جہاں سے احرام طواف شروع کرنا ہے, یاد رکھیے عمرے کے اندر چار چیزیں ہیں, دو فرائض ہیں دو واجبات ہیں. فرائض میں سے ایک فرض تو ہے نیت اور تلبیہ جو آپ نے شروع میں احرام باندھنے سے پہلے کر لیا کہ جب چادریں پہن لی اور جب آپ نے نیت کی اور تلبیہ پڑھ لیا تو آپ حالت احرام میں آ گئے. ایک فرض تو آپ نے ادا کر لیا. دوسرا فرض اب ہے طواف. تو دو فرائض ہیں, واجبات میں سے ایک واجب سعی کرنا ہے, دوسرا بال کا منڈوانا یا قصر کرانا ہے. تو یہ چار چیزیں بس عمرے کے اندر ہیں. اب آپ جب عمرہ کرنا شروع کریں اس میں اس بات کا اہتمام کر لیں, چونکہ اب کالی پٹی سیاہ پٹی کوئی نہیں ہے بلکہ اب سفید فرش ہی ایک جیسا, تو اس کا اہتمام یوں کر لیں جس طریقے سے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے. یہ حجر اسود آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کو اور تھوڑا سا یوں کر لیں اور سامنے آپ کو یہ ستون نظر آ رہا ہے مسجد کا. تو یوں سمجھ لیجیے کہ پچھلا ستون اور حجر اسود اس کے بالکل بیچ میں آ جائیے, اور جب آپ یہ محسوس کریں کہ اب بیچ میں آ گئے ہیں تب جو ہے وہ سمجھیے کہ ہم صحیح معنی میں استقبال حجر اسود ہمارا ہو رہا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک کام تو یہ کیا کہ اپنا کاندھا کھول لیا, دوسرا کام یہ کریں کہ تلبیہ پڑھنا بند کر دیجیے, یہاں تلبیہ نہیں پڑھا جائے گا, اور تیسرا کام یہ کہ اب نیت کر لیں. یہ نیت ہمیں اس کے قریب ہی کرنی چاہیے, زیادہ بہتر یہی ہے کہ اللہ میں عمرے کے طواف کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجیے, آسان فرما لیجیے. اس کے بعد اب آپ طواف شروع کریں گے. طواف کا طریقہ یہی ہوگا کہ پہلے یہاں سے نیت کر لی اور پھر بالکل اس کے سیدھ میں آ گئے, اپنے جو ہے وہ کانوں تک تکبیر میں جس طرح اٹھاتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے وقت ہاتھ بلند کیجیے, بسم اللہ اللہ اکبر و الا الحمد کہہ کے ہاتھ چھوڑ, اور پھر دوبارہ جو ہے وہ صرف سینے سے تھوڑا سا نیچے ہاتھوں کو اس طرح سے اشارہ اسلام اس کو کہتے ہیں اشارہ کر لیجیے, اور کرنے کے بعد اپنے ہتھیلیوں کو چوم لیں اور یہیں سے پھر آپ مڑ جائیے اس طرح سے کہ بالکل یہ آپ بائیں طرف آپ کے بیت اللہ ہو گیا, اور پھر اس طرح سے طواف شروع کریں. پہلے تین چکروں میں رمل کریں گے, خواتین کے لیے رمل نہیں, وہ اپنی رفتار کے ساتھ اپنی چال کے ساتھ چلیں. مرد حضرات جو ہے رمل کریں گے, یعنی پہلوانوں کی طرح اپنے کاندھے جو ہے وہ مٹکا کر یا اچکا کر اور اس طریقے سے وہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھ کر جس طرح پہلوان اکھاڑے میں اترتا ہے اس طرح سے پہلے تین چکروں میں رمل کرنا ہے. اگر رش کی وجہ سے نہ کر سکیں تو اس کا حکم ساقط ہو جاتا ہے, یا بھول جائے کوئی آدمی پہلے تین چکروں میں تو بعد کے چار چکروں میں رمل نہیں ہوتا. جس طرح پہلے تین چکروں میں سنت ہے, بعد کے چار چکروں میں سنت نہیں ہے, اس کا اہتمام کیجیے. ہر چکر پر جب آپ آئیں گے حجر اسود کے پاس تو پہلے تو آپ نے شروع میں تو بالکل اس طرح منہ کیا تھا, بعد میں اس طرح منہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اپنا رخ ایسے ہی رکھیے اور کوشش کریں کہ بالکل بیچ میں آنے کے بعد حجر اسود کے قریب بسم اللہ اللہ اکبر الا الحمد کہہ کے ہتھیلی چوم کے پھر دوسرا چکر, پھر اسی طرح تیسرا چکر, اور جب آپ کا آخری چکر ہو ساتواں یعنی طواف مکمل ہو گیا تو پھر اہتمام کر لیں کہ بالکل بیچ میں آ کر اشارہ السلام بسم اللہ اللہ اکبر الا الحمد کہہ لیجیے. طواف مکمل ہوا, اب آپ اپنا کاندھا ڈھک لیں. سب سے پہلے کام یہ کریں کہ کاندھا ڈھک لیجیے, ڈھانپ لیجیے, بس صرف طواف کے موقع پر یہ کاندھا کھلے گا, باقی پورے عمرے میں حج میں کسی مقام پر نہیں کھلے گا. اب آپ دو رکعت واجب الطواف پڑھ لیں یا ملتزم پر آ جائیں, دونوں باتیں صحیح ہیں. دو رکعت واجب الطواف مقام ابراہیم کے پیچھے اگر جگہ ہو تو وہاں پڑھ لیجیے, وہاں جگہ نہ ہو تو مسجد حرام میں کہیں بھی پڑھ لیجیے. ملتزم پر آ کر دعا مانگیے, لیکن لپٹنے چپٹنے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ اس پر جو ہے وہ خوشبو لگی ہوتی ہے اور آپ حالت احرام میں, اس لیے دور سے کھڑے ہو کر, پھر طواف کرنے والے بھی طواف کر رہے ہیں اس لیے دور سے کھڑے ہو کر ہی دعا مانگ لیجیے, اور اس کے بعد پھر آپ زمزم پیئیں جتنا بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور پھر سعی کے لیے آپ روانہ ہوں گے. تو سعی پر روانہ ہونے کے لیے جیسے وہ بالکل ستون کے پاس ہی سیڑھیاں ہیں اوپر چڑھنے کے لیے, تو وہیں پہنچ جائیے اور ستون کو اپنے بالکل پیچھے کر لیں تو قبلہ آپ حجر اسود کے بالکل سامنے آ جائیں گے, اور وہاں کھڑے ہو کر نبی مرتبہ اشارہ استلام کریں بسم اللہ اللہ اکبر الا الحمد کہہ کے ہتھیلیاں چوم لیں اور سعی کے لیے اب روانہ ہو جائیں گے. سعی کے بعد میں معلوم کر لیجیے, میں ایک بار سعی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. بس یہاں اس سے پہلے بات سمجھ لیجیے, ممکن یہی کہہ رہے ہوں یہاں آواز نہیں آ رہی, یہ باب کعبہ اور یہ حجر اسود کی جو دیوار ہے یہ اس کے درمیان ملتزم ہے, سمجھے, ملتزم اس حصے کو کہتے ہیں جو باب کعبہ کی چوکھٹ کا کنارہ اور یہاں تک جہاں تک حجر اسود ہے اس کنارے تک یہ جو حصہ ہے یہ ملتزم کہلاتا ہے. تو یہاں پر لپٹنا چپٹنا چاہیے, لیکن جب آپ جو ہے وہ طواف سے عمرے سے فارغ ہو جائیں اور آزاد ہو جائیں حلال ہو جائیں اس کے بعد, تاکہ خوشبو جو ہے وہ یہاں لگی بھی ہوتی ہے عام طور پر حالت احرام میں وہ خوشبو آپ کو نہ لگے. صحیح کے لیے آپ تشریف لے جائیں گے, لیکن صحیح پر جانے سے پہلے میں یہ دیکھیے دو چادریں ہیں, یہ اس کو میں باندھ بھی لیتا ہوں تاکہ آپ ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں. پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا لیکن اس کو دوبارہ سمجھ لیجیے تاکہ عین وقت پر کوئی پریشانی نہ ہو. وہ بھی ایسی چھوٹی ہیں, بڑے لایا کرو. ایک چادر نیچے باندھیں گے, اس کو باندھنے کا طریقہ ویسے تو کوئی سا بھی اختیار کیا جا سکتا ہے لیکن یہ طریقہ زیادہ مناسب ہے. اس کو یہیں سے واپس موڑ لیں, اور اگر آپ نیچے بیلٹ باندھتے ہیں یقیناً اپنے سفری دستاویز ہیں, پیسے ہیں, رقم ہے ان کی حفاظت کے لیے, اور اسی طریقے سے اس ڈر سے بھی کہ احرام نہ کھلے تو پھر کراہیت کسی قسم کی نہیں ہوتی, اس میں باندھ سکتے ہیں اور اس کو بیلٹ کے اوپر کر لیں تاکہ یہ بیلٹ بھی آپ کی چھپ جائے. اور اس میں اہتمام جو کرنا ہے وہ یہ کہ ایک تو جو ناف ہے اس سے اوپر باندھیں, نیچے نہ باندھیں, کیونکہ ناف سے نیچے حصہ جو ہے یہ سطر میں داخل ہے اور کسی حال میں بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس حصے کو دکھائے یا کوئی دیکھے. اور بعض اوقات تو اگر یہ حصہ کھلا ہوا ہوگا آپ نماز پڑھیں گے, اگر اتنی مقدار اتنی دیر تک کھلا رہا جتنی دیر میں سبحان ربی العالی تین دفعہ پڑھتے ہیں تو نماز بھی نہیں ہوگی, اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ یہ حصہ چھپا ہوا ہو, کیونکہ سطر کا حصہ اگر کھل جاتا ہے تو پھر نماز نہیں ہوتی, تو اس کا بھی اہتمام کیجیے. اور دوسرا یہ کہ ٹخنوں سے اوپر احرام باندھیے, اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فنہ, کہ جو حصہ بھی ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے وہ دوزخ میں جائے گا. تو بخاری شریف کی حدیث ہے, اس کا اہتمام کیجیے عام زندگی میں بھی اور خاص طور پر جب آدمی احرام کی حالت میں ہو تو اس کا اہتمام فرمائے کہ ہمارا جو احرام کی چادر ہے یہ ٹخنوں سے نیچے نہ ہو. اور اسی طرح یہ دوسری جو چادر ہے اس کو آپ اوڑھ لیجیے اپنے اوپر, جس حال میں کھڑا ہوں جب آپ نیت کریں تو اس سے پہلے ٹوپی اوڑھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں دو رکعت, لیکن جب آپ نیت کرنے لگیں تو ٹوپی اتار دیجیے اور پھر اس کے بعد نیت و تلبیہ پڑھ لیں گے تو حالت احرام کی پابندیاں آپ پر شروع ہو جائیں گی. وہ جو میں صورت بتائی تھی استباء کی وہ یہ, جیسے ہی آپ طواف سے فارغ ہو جائیں تو دوبارہ اپنے کاندھے کو ڈھانپ لیجیے, نوا استلام کرنے کے بعد, ملتزم پر آنے کے بعد, طواف واجب الطواف پڑھنے کے بعد پھر سعی کے لیے روانہ ہو. نمبر کھولنا پڑے گا. ایسے ایسی جگہ پر چلے جائیے جہاں سے بیت اللہ نظر آتا ہو, صفا پر, صفا پر نظر آتا ہے, وہاں کھڑے ہو کے سب سے پہلے تو نیت کر لیجئے کہ اللہ میں عمرے کی سعی کی نیت کرتا ہوں, اسے قبول فرما لیجئے, آسان فرما دیجئے. اس کے بعد کھڑے ہو کر دعا مانگیے, جتنی دیر تک چاہے مانگ سکتے ہیں, اور دعا مانگنے کے بعد اب آپ روانہ ہوں گے یعنی سعی کریں گے. اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ بہت زیادہ اوپر تک چڑھنا ضروری نہیں ہے پہاڑ پہ, بلکہ تھوڑا سا اوپر جانے کے بعد جہاں سے بھی بیت اللہ نظر آئے بس وہیں کھڑے ہو کر نیت کر لیں اور دعا مانگیں. اس کے بعد پھر آپ سعی شروع کریں گے. تو اکثر حصہ تو ایسا ہے کہ جس میں آپ اپنی رفتار سے چلیں گے, لیکن کچھ حصہ ایسا ہے جہاں پر سب نشان بنے ہوئے ہیں تو وہاں تھوڑی سی رفتار اپنی تیز کر دیں بس, اس طرح سے. وہ بھی صرف مرد حضرات, باقی پھر جو سفر ہے وہ اپنے اسی طریقے سے آپ طے کریں گے جس طرح سے یہ کرتے ہیں. یہاں جب پہنچیں گے تو گویا آپ مروہ پر آ گئے, ایک چکر آپ کا ہو گیا, وہاں سے یہاں تک ایک چکر ہو گیا. یہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا, جیسے مجھے نظر نہیں آ رہا, یہ ستون آ گیا بیچ میں تو اس وقت نظر نہیں آ رہا, لیکن صرف تصور کر کے اور یہ خیال کر کے کہ بھائی اس طرف ہے, یہاں کھڑے ہو کے آپ دعا مانگ لیجیے, اور خوشگوار. اور یہاں یہ دعا بھی خاص طور پر کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جتنے بزرگان دین اولیاء کرام ہیں، ان مقامات پر جو کچھ انہوں نے مانگا ہے خیر سے اور بھلائیوں سے، اللہ وہ سب میں بھلائیاں طلب کرتا ہوں، اور جتنے شر و فتنے آئے ہیں آنے والے ہیں اور جو انہوں نے اس سے پناہ مانگی ہے میں بھی پناہ مانگتا ہوں. یہ دعا خاص طور پر کر لیجیے. اس کے بعد یہ دوسرا چکر آپ شروع کریں گے، یہ بھی اسی طریقے سے ہے کہ آپ اپنی رفتار سے چلیں، تھوڑا سا جب مقام آئے گا دوڑنے کا تو پھر اس وقت آپ دوڑیں اور پھر اپنی رفتار سے چلتے ہوئے صفا پر آ جائیے. یہاں پہنچ کر یہ دوسرا چکر ہو گیا. اسی طریقے سے سات چکر ہم نے کرنے ہیں اور ساتواں چکر ختم ہوگا ہمارا مروہ پر. جب ساتواں چکر وہاں ختم ہو جائے تو اس کے بعد آپ کو اختیار ہے کہ آپ جا کے بال کٹوا لیں، لیکن افضل عمل میں عرض کر دیتا ہوں کہ دو رکعت نفل پڑھ لیجئے شکرانے کی مسجد حرام میں آ کے، تب مطاف کے قریب ہی، مطاف میں آنا ضروری نہیں ہے، مطاف کے قریب بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دو رکعت شکرانے کی پڑھ کر مرد حضرات بال کٹا دیں، پورے حلق کرا لیں، افضل عمل یہی ہے، اور چاہیں تو قصر بھی کرا سکتے ہیں. اس طرح سے آپ کا عمرہ بھی مکمل ہو جائے گا. یہ لوگ بولے آنا خوش بس. مختصراً ایام حج میں عرض کر دیتا ہوں، احرام کا طریقہ آپ نے سمجھ ہی لیا، جب بھی احرام باندھیں گے طریقہ وہی ہوگا. غسل یہ مستحب عمل ہے، نہ کر سکے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن وضو کر لے کم از کم، اور پھر یہ احرام کی چادر مرد حضرات باندھیں. عورتوں کے لیے جو احرام ہے وہ ہے ہی، 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10، 11، 12 اور بعض صورتوں میں 13، یہ ایام حج کہلاتے ہیں. 8 تاریخ جب آ جائے تو اسی طریقے سے احرام باندھ لیجئے جیسے میں نے ابھی طریقہ بتایا. بعض لوگ حج قران والے ہوں گے، انہیں چاہیے کہ وہ طواف قدوم کریں، اس کے بعد حج کی سعی کریں اور پھر منیٰ روانہ ہو جائیں، تو طواف زیارت کے بعد انہیں حج کی سعی نہیں کرنی پڑے گی. اسی طریقے سے حج تمتع والے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک طواف نفلی کر لیں. نفلی طواف پڑھنے کے بعد، نفلی طواف کرنے کے بعد 2 رکعت واجب الطواف پڑھ، پھر 2 رکعت احرام کی نیت سے کہ ہم احرام باندھ رہے ہیں نیت کرنے والے ہیں اس کی نیت، اور بعد میں نیت کر لیں اور تلبیہ پڑھ لیں. لیکن یہ نفلی طواف ضروری نہیں، فرض و واجب نہیں، مستحب ہے. اگر کوئی آدمی اپنے ہوٹل سے یا رہائش گاہ سے ہی روانہ ہونا چاہے تو بغیر کسی کراہت کے وہاں پر غسل کر کے احرام باندھ کر نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے وہیں سے روانہ ہو سکتا ہے. 8 تاریخ کو آپ پہنچیں گے، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء یہ آپ نے وہیں پڑھنی ہے، اور 9 تاریخ کی فجر بھی. گویا 5 نمازیں آپ نے منا میں جا کر پڑھنی ہے. اس کے علاوہ جو وقت بچے گا آپ کے پاس اس میں ذکر و اذکار، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی تعریف، تسبیحات، اور اسی طریقے سے مناسک کے حج سیکھنے میں اپنے وقت کو گزاریں گے. 9 تاریخ یوم عرفہ، جو حج کا سب سے بڑا رکن آج ادا کیا جاتا ہے، آپ سورج نکلنے کے بعد یہاں سے نکلیں، امید ہے کہ انشاءاللہ ظہر تک آپ پہنچ جائیں گے. جب ظہر تک پہنچ جائیں، زوال سے پہلے پہنچ جائیں یا زوال کے بعد پہنچ جائیں، تو سب سے بڑا رکن یہ ہے کہ آپ سورج غروب ہونے سے پہلے اس میدان کو نہیں چھوڑیں گے. یہ سب سے بڑا رکن. اگر کسی شخص نے قدم باہر نکالا، باہر چلا گیا، اسے چاہیے واپس آ جائے اور سورج غروب ہونے کے بعد ہی روانہ ہو. ظہر و عصر ہم یہاں پڑھیں گے، مسجد نمرہ میں اکٹھی نماز پڑھی جاتی ہے، 2 رکعت ظہر کی اور 2 رکعت عصر کی امام الحج یا نائب جو ہوتے ہیں بادشاہ کے وہ پڑھاتے ہیں. آپ کے لیے مشورہ وہی ہے جو میں نے پہلے بھی دیا تھا, اپنے خیموں میں ادا کریں. جب ہم خیموں میں ادا کریں گے تو اس میں دو باتوں کا اہتمام کریں. ایک تو یہ کہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں. اگر مسافر ہیں تو دو ہی رکعت ہم ظہر کی پڑھیں گے اور اپنے وقت میں دو رکعت عصر کی پڑھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہاں جو نماز پڑھانے والا ہوتا ہے, چونکہ وہ امام الحج نہیں ہوتا, ہم میں کا ایک عام آدمی ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے, اور اسی طریقے سے نہ وہ بادشاہ کا نائب ہوتا ہے, اس لیے دونوں نمازیں اکٹھی نہیں پڑھ سکتے, بلکہ ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے, عصر کو عصر کے وقت میں پڑھیں گے. دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنے کے لیے یہ شرط ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کہ وہ نماز پڑھانے والا امام بادشاہ کا نائب ہو. اور دیکھیے دو دو رکعت وہ صورت میں پڑھیں گے جبکہ مسافر ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ منورہ سے تشریف لائے تھے اور آپ مسافر تھے, اس لیے آپ نے دو رکعت ظہر کی اور دو رکعت عصر کی نماز پڑھی تھی ایک ساتھ, اور اس کے بعد سے آپ نے طویل وقوف کیا تھا. ہمارے جو بھائی وہاں پر اس وقت موجود ہیں اہل عرب, زیادہ تر ان کا جو مسلک ہے وہ ہے مسلک حنبل, یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کے ماننے والے, ان کے جو ہے وہ پیروکار ہیں. ان کے یہاں کوئی آدمی مسافر ہو یا مقیم ہو, ہر صورت میں دو ہی رکعت پڑتا ہے. ہماری فقہ میں ایسا نہیں. ہمارے یہاں ضروری ہے کہ مسافر تو سفر کی نماز پڑھے گا لیکن مقیم چار ہی پڑھے گا. اس لیے ان تمام مسائل سے بچنے کے لیے, کیونکہ ہر آدمی مسائل جانتا نہیں, تو اپنے ذہن کو تھکانے کی ضرورت نہیں. یہ علمی چیزیں ہیں اور بلا شبہ اپنی جگہ صحیح ہیں, نہ وہ غلط ہیں نہ ہم غلط ہیں, ان کو بھی ہم حق پر مانتے ہیں, اور الحمدللہ دل میں ان کے لیے اتنا ذرہ برابر بھی کوئی بغض ہمارے دل میں نہیں. اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے تو ہم نے چونکہ ایک راستہ منتخب کر لیا, اور چار امام ہیں تو ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا رہنما بنا لیا. انہوں نے قرآن و حدیث کو سمجھ کر جو مسائل بیان کیے اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں, تو اس لیے ان کی نظر میں یہ ہے کہ وہ اگر اپنے خیموں میں پڑھیں تو زیادہ بہتر, ان مسائل سے بچنے کے لیے. تو اس لیے آپ اپنے خیموں میں جب پڑھیں گے تو ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھ لیجیے اور عصر کو عصر کے وقت میں پڑھ لیجئے. ظہر کے بعد بھی وقوف کیجئے, عصر کی نماز پڑھ کر بھی وقوف کریں گے آپ, اور سورج غروب ہونے تک کوشش کریں کھڑے ہو کر دعا میں مشغول رہیں. یقیناً بعض ذرا تھک سکتے ہیں, تھک جائیں گے, بیٹھ کے بھی دعا کر سکتے ہیں, بعض بیٹھنے سے بھی تھک جائیں, تھوڑی دیر لیٹ جائیں, آرام بھی کر سکتے ہیں, لیکن زیادہ سے زیادہ وقت جو ہے وہ ہمت مت ہاریے. یہ وقت بڑا قیمتی ہے اور یہ لمحہ ہمیں دوبارہ پتہ نہیں ملے نہ ملے, اور یہ دن دوبارہ ہماری زندگی میں آئے یا نہ آئے, اس لیے اس لمحے کو قیمتی بنائیے کہ خوب اللہ سے دعا مانگیے. جب سورج غروب ہو جائے گا تو ہم یہاں سے اب نکلیں گے مزدلفہ کی طرف. مغرب کی نماز ہم عرفات میں نہیں پڑھیں گے, بغیر نماز پڑھے مغرب کی ہم یہاں سے روانہ ہوں گے. اگر عرفات میں ایسے وقت مزدلفہ ایسے وقت پہنچ جائیں کہ ابھی مغرب کا وقت باقی ہے, تب بھی ہم مغرب ادا نہیں کریں گے. جب عشاء کا وقت شروع ہو جائے گا اس وقت ہم پہلے مغرب کی نماز پڑھیں گے, پھر عشاء کی نماز پڑھیں گے. جماعت سے بھی پڑھ سکتے ہیں, الگ الگ بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جب لوگ ہوتے ہیں تو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہو رہی ہوتی ہیں, جماعتی سے پڑھنی چاہیے. مسافر امام دو رکعت ہی پڑھائے گا, ہم بھی دو رکعت پڑھیں گے مسافر ہیں, اور مقیم ہیں تو ہم چار رکعت پڑھیں گے. بہرحال یہ اس کا میں بعد میں بتاؤں گا کون مسافر رہے گا کون مقیم ہوگا. تو بہرحال ہم وہاں پر جا کے مغرب اور عشاء کی نماز پڑھیں گے. مغرب عشاء پڑھنے کے بعد اب پہلے مغرب کی سنتیں پڑھیں گے دو رکعت, پھر عشاء کی دو سنتیں اور تین وتر پڑھیں. اس کے بعد اگر کچھ دیر آرام کرنا چاہے آرام کیجیے, آرام نہ کرنا چاہیں تو دعا میں اور ذکر و اذکار میں اور قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول ہو جائیں. اور یہیں سے آپ کو رمی کرنے کے لیے کنکریاں بھی لینی ہوں گی. تو مزدلفہ ہی ایک ایسا میدان ہے جہاں پر اگرچہ فرض اور واجب نہیں, یہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سات کنکریاں لی تھی پہلے شیطان کو رمی کرنے کے لیے, لیکن اب چونکہ اکثر حصے پکے ہو گئے اور کنکریاں عام طور پہ ملتی بھی نہیں, اس لیے یہاں سے باقی دنوں کی کنکریاں بھی لے لینی چاہیے. 70 کنکریاں ہر شخص لے گا, کیونکہ پہلے دن ایک شیطان کو ہم نے رمی کرنی ہے, ایک جمرے کو, اس کے لیے ہمیں 7 کنکر چاہیے, اور دوسرے دن ہمیں 3 جمروں کو رمی کرنی ہے, اس کے لیے ہمیں 21 کنکریاں چاہیے, اور تیسرے دن بھی 21 کنکریاں چاہیے, تو یہ ہو گئی ہماری 49. اور اگر کوئی شخص 13 تاریخ کو بھی رک کر رمی کرنا چاہے تو اسے بھی 21 کنکریاں مزید چاہیے, تو اس طرح 70 کنکریاں یہ ہو جاتی ہیں. احتیاطاً رکھ لیجیے 70، چاہے آپ 49 استعمال کریں، اس کے بعد ان کو چھوڑ کے چلے جائیے. تو مزدلفہ میں آپ نے رہنا ہے، رات وہیں گزارنی ہے، صبح فجر کے وقت فجر کی اذان دیں گے، اس کے بعد اول وقت میں نماز پڑھیں گے. فجر کی نماز پڑھ کر اب ہمارا وقوف شروع ہوگا. یہ ہے وقت وقوف مزدلفہ کا. وقوف مزدلفہ ہم کریں گے کب تک؟ سورج کے طلوع ہونے تک. جب سورج طلوع ہونے کے قریب ہو جائے تو بے شک ہم مینا کی طرف چل پڑیں، کیونکہ اب مینا جانا ہے ہم نے، اور جب سورج طلوع ہو جائے تو مینا میں داخل ہو جائیں. سب جگہ 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 لکھا ہے بدایہ مینا، یعنی مینا یہاں سے شروع ہوتا ہے، یا نہایش مینا جہاں لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ مینا ختم ہو رہا ہے. تو ہم جب جا رہے ہوں گے تو جو کہ مزدلفہ سے جا رہے ہوں گے تو وہاں لکھا ہوا ہوگا بدایہ نہایہ مزدلفہ، یعنی مزدلفہ یہاں پر ختم ہو گیا. اور بعض بورڈ آپ کو نظر آئیں گے اس پہ لکھا ہوگا بدایہ مینا، مینا کی حدود یہاں سے شروع ہو رہی. مینا پہنچ کر ہم نے آج 10 تاریخ ہے، 10 ذی الحج ہے، سب سے اہم رکن عرفات وقوف ہم نے ادا کیا. یاد رکھیے اتنا اہم رکن ہے کہ اگر یہ رہ گیا کسی سے حج ہی نہیں ہوتا. اور میں نے بتا دیا کہ اگر غروب آفتاب سے پہلے ہم پہنچیں گے اس میدان میں تو غروب تک رکنا واجب ہے، ضروری ہے. لیکن اگر غروب کے بعد پہنچیں، مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد، تو چاہے ایک لمحے رک کر واپس آ جائیں، حج ہو جائے گا صبح صادق سے پہلے پہلے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ زوال کے بعد سے لے کر صبح صادق تک پورا وقوف عرفہ کا وقت. اگر کوئی شخص مغرب کے بعد پہنچے تو پھر اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اب کتنی دیر ٹھہرے. اگر وہ ایک لمحے کے لیے بھی داخل ہو گیا، رک گیا وہاں پر اور گھوم کے ایسے آ گیا، تو بس حج ہو گیا. مزدلفہ پہنچنے کے بعد نمازیں کی اور یہاں پر فجر پڑھنے کے بعد سورج شروع ہو گیا، مینا میں داخل ہو گیا. آج 10 ذی الحج ہو گئی. ہم نے آج بہت سے کام کرنے ہیں. سب سے پہلے تو ایک بڑے شیطان کو رمی کرنی ہے، جس کو جمرہ عقبہ کہا جاتا ہے. اگر ہم اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیں تو بیت اللہ کی طرف جاتے ہوئے سب سے آخری، اور بیت اللہ سے ادھر آتے ہوئے سب سے پہلا، اس کو ہم نے رمی کرنی ہے. یہاں پر رمی کرتے ہی یا رمی کرنے سے پہلے تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے. یہ جو ہم پڑھ رہے تھے لبیک اللہم لبیک، یہ ترانہ ہمارا یہاں کے ختم ہو جائے گا، اب اس کے بعد نہیں پڑھنا. تو رمی کر لیں، 7 کنکر مار لیجئے. رمی کرنے کے بعد اب ہمیں قربانی کرنی ہے، کیونکہ ہم حج تمتو کر رہے ہیں. تمتو والوں کے ذمے قربانی واجب ہے حج کی. اور قربانی کرنے کے بعد اب اپنے سر کے بال منڈا دیجیے. جب سر کے بال منڈا دیں گے تو ہمارا احرام کھل گیا، اب ہم اپنا لباس پہن سکتے ہیں. لیکن ابھی ایک اور اہم رکن باقی ہے، اور وہ ہے طواف زیارت. اس لیے جب قربانی سے فارغ ہو جائیں، سر کے بال منڈا دیں، نہا دھو کر کپڑے پہن لیں، اب ہم مکہ مکرمہ جائیں گے. رات کو کسی حصے میں بھی جائیں، مغرب کے بعد چلے جائیں، جب بھی قربانی سے فارغ ہو جائیں وہاں جائیں گے اور جا کے طواف زیارت کریں گے. طواف زیارت اپنے سلے ہوئے کپڑوں میں کریں گے، بشرطے کہ ہم نے قربانی اور سر وغیرہ منڈوا لیا ہو. لیکن اگر کسی نے قربانی نہیں کی تو یقیناً وہ احرام کی حالت میں ہوگا. پھر سمجھ آئی؟ ایسی صورت میں پھر وہ احرام کے ساتھ طواف زیارت کرے گا، اور جب طواف زیارت کرے گا، جب یہ صورت ہوگی تو اجتباء بھی کرے گا، رمل بھی کرے گا، سمجھ میں. اور اس کے بعد حج کی صحیح کرے گا. تو اگر کپڑے پہن چکے ہیں تو ہمیں اب رمل اس کی ضرورت نہیں، اجتباء کرنے کی ہوگی نہیں. تو بہرحال طواف کر لیں، طواف کرنے کے بعد حج کی صحیح کر لیں. حج کی صحیح کے بعد پھر واپس آئیں گے. طواف اسی طرح سے کریں گے جیسے میں نے بتایا، صحیح اسی طریقے سے کریں گے جیسے ہم نے عمرے کی صحیح کی، اور پھر ہم دوبارہ مینا آ جائیں گے، چاہے رات ہی کو آ جائیں یا صبح کے وقت آ جائیں. اور اب وہاں پر ہمارا رہنا ہوگا 11 تاریخ کو بھی، 12 تاریخ کو بھی. 11 تاریخ کو ہم نے کیا کام کرنا ہے کہ تینوں شیطانوں کو رمی کرنی ہے، تینوں جمروں کو رمی کرنی ہے. اور رمی ہم کریں گے آج زوال کے بعد. پہلے دن کی رمی کا وقت تھا طلوع آفتاب کے بعد سے زوال تک، لیکن رش کی وجہ سے مغرب تک بھی کر سکتے ہیں. اور خواتین اور بوڑھے حضرات، بوڑھی خواتین، یہ مغرب کے بعد عشاء کے بعد بھی کر سکتے ہیں، اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اطمینان کے ساتھ آپ کریں. یہاں ایک بات سمجھ لیں کہ بعض حضرات قربانی جو حضرات کراتے ہیں معلم حضرات سے، تو جب تک آپ حلق نہ کرا لیں، یعنی جب تک قربانی نہ ہو جائے حلق نہ کرائیں. اگر آپ نے جو ہے وہ حلق نہیں کرایا اور قربانی بھی نہیں کرائی تو یقین اس وقت تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں. لیکن آپ کی قربانی نہیں ہوئی اور آپ نے پہلے حلق کرا لیا تو دم دینا واجب ہو جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام کریں کہ اس میں ترتیب ضروری ہے کہ پہلے زمین پھر جو ہے قربانی پھر حلق پھر طواف زیارت کر لیجیے. اسی دن 11 تاریخ کو بھی طلوع آفتاب کے بعد نہیں بلکہ زوال آفتاب کے بعد ہم نے رمی کرنی ہے تینوں کو. پہلے جمرے کو رمی کریں گے اور کرنے کے بعد تھوڑا سا راستے سے ہٹ کر دعا کر لیجیے, مسنون ہے. اسی طریقے سے دوسرے شیطان کو ہم جب رمی کریں گے وہاں سے بھی راستے سے ہٹ کر دعا کر لیجیے, مانگ لیجیے تھوڑی سی. اور اسی طرح پھر تیسرے شیطان کو جب رمی کریں گے تو اس کے بعد دعا مانگنا مسنون نہیں ہے, اس کے بعد واپس آ جائے. اسی طریقے سے 12 تاریخ کو بھی ہم نے یہ عمل کرنا ہے. اور 12 تاریخ کو رمی کے بعد اب ہم آزاد ہیں, چاہیں گے تو بیت اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں اور پھر ہمارے ذمے صرف ایک کام رہ جائے گا, طواف وداع. اگر طواف زیارت کے بعد ہم کوئی طواف وداع کی نیت سے کر لیتے ہیں تو وداع بھی ادا ہو جائے گا. لیکن اگر اس کے بعد ہم قیام کریں تو ہمیں چاہیے کہ طواف کرتے رہیں اور آخر میں اللہ تعالیٰ توفیق دے جب جانے لگیں اپنے ملک یا مدینہ منورہ تو اس صورت میں طواف وداع آخر میں کر کے پھر روانہ ہو. یہاں یہ بات سمجھ لیجیے, پہلے بھی عرض کیا تھا کہ عمرے کے لیے روانہ ہوں یا وہاں پر حج کے لیے روانہ ہوں مکہ مکرمہ میں, اگر خواتین ایام سے ہو جائیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, نہ گھبرانے کی بات ہے. انہیں چاہیے کہ احرام کی نیت کر لیں. احرام کی نیت اس حالت میں بھی کی جا سکتی ہے, کوئی حرج کی بات نہیں. مرد حضرات کے لیے اور معاملہ ہے, لیکن خواتین کی شرعی مجبوری ہے, اس لیے ان کے لیے کسی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. وہ نیت کر لیں, تلبیہ پڑھ لیں اور منا چلی جائیں. نمازیں نہیں پڑھیں گی, لازمی بات ہے ظہر عصر مغرب فجر کی نماز نہیں پڑھیں گی. اور دوسرے دن وہ پھر وہاں عرفات روانہ ہو جائیں, وہاں پر بھی جا کے ظہر عصر کی نماز نہیں پڑھیں گی, وقوف کریں وہ مکمل اپنا. غروب آفتاب کے بعد مزدلفہ آئیں گی, یہاں بھی مغرب عشاء کی نماز نہیں پڑھیں گی. اور اس کے بعد پھر وہ طواف زیارت کے لیے بھی نہیں جائیں گی یقیناً. انہیں چاہیے کہ اب وہ باقی اعمال جو کر سکتی ہیں وہ کر لیں. یعنی کرنے کا مطلب یہ کہ قربانی ہو جائے گی ان کی, احرام کھل جائے گا ان کا. اور اگر ابھی بھی وہ فارغ نہیں ہوئی تو ایسی صورت میں پھر 11 تاریخ کی رمی بھی کر لیں, 12 تاریخ کی رمی بھی کر لیں. ابھی بھی فارغ نہیں ہے تو انتظار کریں. طواف زیارت ان کا رہ گیا لیکن چھوڑنا نہیں ہے. طواف زیارت جیسے ہی پاکی حاصل کریں فوراً غسل کرنے کے بعد تاخیر نہ کریں اور طواف زیارت کر لیں, ان پر کسی قسم کا کوئی دم واجب نہیں ہوگا. مرد حضرات اگر تاخیر کریں گے تو ان پر دم آ جائے گا. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ یہ ایسا معاملہ ہے کہ جب تک ہم طواف زیارت کر نہیں لیں گے ہمارے ذمے سے ساقط نہیں ہو سکتا. چاہے ہم قربانی دے دیں, دم دے دیں, کچھ بھی کر دیں, وہ اپنی جگہ پر ہے. تاخیر کی وجہ سے دم تو آئے گا ہی آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قضا بھی لازم. تو اس اہتمام کے ساتھ اس حج کو کیجئے. مختصراً میں نے یہ بات عرض کر دی. اب جو حضرات یہاں ایک ساتھ بیٹھے کوئی بات پوچھ رہے تھے وہ پوچھ لیں اگر موجود ہے. چلیے کوئی بات اگر ذہن میں ہو تو پوچھ لیجئے ورنہ پھر. ضرورت نہیں ہے اگر یہاں سے ڈائریکٹ کوئی شخص مدینہ جا رہا ہے تو احرام باندھنے کی ضرورت نہیں ہے, مدینہ منورہ سے احرام باندھیے. چاچی رکھوا دیتی اچھا کنکریاں اگر وہ صحیح ہو تو کوئی حرج نہیں. ہاں ہاں تو لے سکتے ہیں. ہاں اٹھا بالکل کر سکتی ہیں. اگر خواتین چاہیں کہ انہیں ایسے ایام میں ایام نہ ہوں تو پھر وہ دوائی استعمال کر سکتی ہیں. جی
قربانی کے بارے میں, ہاں دس دن اس کو قربانی کرتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کو ایک الگ قربانی
ہوگی. دیکھیے دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ حج کی قربانی تو ہم پر واجب ہے. جو لوگ حج تمتع کر رہے ہیں یا حج قران کر رہے ہیں دونوں پر قربانی واجب ہے. یہ حج کی قربانی ہوتی ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ جب ہم یہ قربانی دے رہے ہیں اس وقت ہماری حیثیت کیا ہے, ہم مسافر ہیں یا مقیم ہیں. اگر ہم مقیم ہیں یعنی ہمیں ایک ہی جگہ پر 15 دن ہو گئے, تو ایسی صورت میں ہمیں 2 قربانیاں کرنی ہوں گی. ایک تو حج کی قربانی وہاں کریں گے, اور یہاں پر چاہے ٹیلی فون کے ذریعے کسی کو کہہ دیں یا یہاں سے کہہ کر جائیں کہ ہماری طرف سے قربانی کر دیجیے, وہ یہاں بھی ادا ہو سکتی ہے. اور جو لوگ حج افراد کر رہے ہیں ان پر قربانی واجب نہیں ہے, وہ پہلے دن رمی کرنے کے بعد اپنے سر کے بال منڈا سکتے ہیں. ٹھیک. اور اسی طرح اگر مسافر ہیں تو مسافر پر قربانی واجب نہیں, تو ایک ہی قربانی وہ کر سکتا ہے. دیکھیے آپ اپنے اپنے شیڈول جب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا شیڈول ہے کیا. آپ یہاں سے سیدھے مدینہ جا رہے ہیں یا مکہ جا رہے ہیں؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ اگر آپ یہاں سے مکہ جا رہے ہیں تو آپ کو مکہ 2-3 دن عام طور پر رکھتے ہیں تو مسافر رہیں گے. پھر وہاں سے مدینہ منورہ لاتے ہیں 8-10 دن بھی رہیں تب بھی مسافر رہتے ہیں. واپس آپ آئیں گے تو آپ دیکھیے کہ آپ کو حج تک کتنا موقع ملتا ہے. یہاں دیکھنا پڑے گا, یہاں ہماری حیثیت کا تعین ہوگا کہ ہمیں کتنے دن مل رہے ہیں. اگر حج سے پہلے پہلے ہمارے پاس 15 دن ہیں تو ہم مقیم ہو گئے. جی بہتر ہے اگر یہ یقین ہو کہ ناپاک ہیں, لیکن اگر نہ ہو تو ضروری نہیں. بہتر کا عمل اور چیز ہوتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ناپاکی ہو, لیکن اگر نہیں ہے تو کوئی ضرورت نہیں, بلا وجہ شک شبہ نہیں کرنے چاہیے. بھائی کیوں کرتے ہیں آپ خلال؟ کس نے کہا آپ خلال کیجئے؟ اس میں خالی پانی اس طریقے سے ڈالیے, پہنچائیے بس. ہاں چاہے گھنی ہو خلال کرنے کی نہیں, اگر کرنا بھی ہو تو ہلکا سا کر لیجئے تاکہ اس میں بال ٹوٹنے کا وہ نہ ہو. بالفرض اگر ٹوٹ بھی جائے تو 3 بال اگر ٹوٹ جاتے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ایک گیہوں مٹھی صدقہ کر دیجئے, ورنہ اس سے زیادہ ہو جائیں 3 یا اس سے زیادہ تو پھر اس صورت 2.25 کلو گیہوں صدقہ کر دیجئے. وہ وہاں بھی ضروری نہیں, یہاں آنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں آپ. جی جی بالکل ہو سکتی ہے,
7 تاریخ
کوئی حرج نہیں, 6 کو بھی جا سکتے ہیں. دیکھیے اگر آپ پہلے جا رہے ہیں تو میں نے پہلے بھی بات کہی کہ حج تمتع والوں کے لیے سعی کرنا پہلے افضل نہیں ہے, اس لیے جب 6 سال جی
کروا دیجیے.
کون؟ نہیں نہیں کوئی ایسی کوئی جبر نہیں ہے آپ پر, آپ اپنے اعتبار سے چلیں, آپ کسی کے پابند تھوڑی ہیں. مسائل سیکھ رہے ہیں اسی لیے کہ آپ جو بہتر سمجھتے ہیں وہ کریں, ورنہ وہاں پر کوئی علماء ہو عالم ہو صحیح تو اس سے رجوع کریں. عام آدمی کی مسئلہ پر عمل مت کیجیے, وہاں پر معلوم کر لیجیے, اس صورت میں کیجیے. حج سے 6 دن پہلے مکہ پہنچ رہے ہیں. اصل میں اس میں تھوڑا سا دیکھیے اختلافی صورت تھوڑی سی یہ پیدا ہو گئی ہے, لیکن ہر آدمی اپنے ذوق کے مطابق عمل کر سکتا ہے. ابھی معاملہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ کی جو بلدیہ ہے حدود منا کو اس میں شامل کر لیا گیا ہے, تو بعض علماء جو ہے وہ اس طرف گئے ہیں کہ چونکہ منا اور مکہ اب ایک ہو گیا ہے اس لیے دونوں کو ملا کے اگر 15 دن ہوتے ہیں تو بھی وہ مقیم ہو جاتے ہیں. اور ہاں تو 20 دن آپ مکے میں بعد میں بھی ہیں, پہلے بھی 6 دن ہیں, تو یقیناً پھر تو مقیم ہیں. لیکن بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ جس طرح سے پہلے ہو رہتا رہا ہے اسی طریقے سے منا الگ ہی رہے گا اور مکہ جو ہے وہ الگ رہے گا, تو اس اعتبار سے اگر آپ 6 دن اس کو شمار کر لیں تو مسافر, اس کے بعد منا چلے جاتے ہیں وہاں 5 دن رہیں گے تو بھی مسافر, اور پھر مکے آگے تھے تو 6 اور 5 کتنے ہو گئے, 11 ہو گئے, اور اس کے بعد پھر اب آپ آئیں گے مکہ, اب دیکھیے کتنے دن ہیں آپ کے پاس. اب اگر 15 دن ہیں تو مقیم ہو جائیں گے, اگر اب بھی 12-10 دن ہیں تو مسافر ہی رہیں گے, تو دونوں پر عمل کرنا ممکن ہے. اچھا جی بولیے. دیکھیے جب تک نیت ہم نے نہیں کی, تلبیہ نہیں پڑھا, اس وقت تک خوشبو لگا سکتے ہیں, نہانے کے بعد بھی خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں, جو چادریں ہم احرام کی پہن رہے ہیں ان چادروں پر بھی ہم خوشبو لگا سکتے ہیں, لیکن جب نیت کر لی اس کے بعد نہیں. نہیں جس جماعت جس امام کے پیچھے کی نیت کی ہے اسی کی نماز ہوگی. لیکن یہ دیکھ لیں کہ اگر فاصلہ اتنا درمیان میں ہے ہمارے ان کے کہ ایک ٹرک بیچ میں سے گزر سکتا ہے تو پھر ایسی صورت میں نماز نہیں ہوگی. اگر ساتھ ساتھ بالکل ملے میں ہیں اتنی جگہ بیچ میں گیپ نہیں ہے تو پھر ہو. ایک اعلان سننے جانے سے پہلے اصل میں اگلا بدھ کو مجھے کچھ مصروفیت ہے تو اس لیے بدھ کو کلاس نہیں ہوگی, بدھ کے بجائے جمعرات کو ہوگی. بدھ کے دن کلاس نہیں ہوگی بلکہ انشاءاللہ جمعرات کے دن کلاس ہوگی. تو جو حضرات تشریف لائیں وہ اس بات کا اہتمام فرما لیں کہ جمعرات کو تشریف لائیں, آنے والی جمعرات کو. دیکھیے جب تک آپ آتے رہیں گے انشاءاللہ, جب تک آپ آتے رہیں گے کلاس ہوتی رہیں گی. ہمارے یہاں اصل میں ہر کلاس کوشش کرتے ہیں کہ مکمل ہو جائے تاکہ آنے والا جو ہے وہ بار بار سن کر اس کو ذہن میں بٹھا لے, حج کرنے میں سہولت ہو. اور پھر یہ کہ آتے وقت آپ ہو سکتا ہے نئے نئے مسائل آپ کے ذہن میں آئیں تو ممکن ہے کہ کچھ اور فائدہ ہو جائے اس سے, کیونکہ آپ کے سوالات سے جہاں آپ کو فائدہ ہوتا ہے مجھے بھی ہو جاتا ہے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے کسی سے نہیں سنی ہوتی تو پھر مجھے اس کا ذوق ہوتا ہے کہ میں بھی اس کو دیکھوں, جستجو کروں کیا چیز ہے. دیکھیے امامت کے لیے اصل میں یہ بھی ایک عہدہ ہے, جس طریقے سے آدمی کوئی بھی عہدہ حاصل کرنے کے لیے اس کے لیے اس کی جو ہے وہ اہلیت کا ہونا ضروری ہوتا ہے, اسی طریقے سے جب آدمی امام بنتا ہے تو اس کی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کے بتائیں کہ کون امامت کرے. یہاں تک کہ اس کا بھی لحاظ رکھا گیا ہے کہ اگر جتنے بھی لوگ ہوں سب کے سب برابر ہوں, ایک جیسے ہوں اہلیت کے اندر, تو پھر یہ دیکھا جائے خوبصورت کون ہے. حالانکہ یہ اپنے ہاتھ میں تو نہیں, پھر جو ان میں خوبصورت ہو وہ پڑھائے. اور اگر سبھی خوبصورت ہیں تو یہ پتہ کریں کہ جس کی بیوی زیادہ خوبصورت ہو تو اس میں تقوی زیادہ ہوگا. یہاں تک اہتمام ہے کہ وہ امامت کرے, ورنہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو افقہ ہو, فقیہ, جس کو مسائل زیادہ معلوم ہو اور قرآن مجید صحیح آتا ہو, سب سے زیادہ اہمیت اس کو دینی چاہیے کہ جس کو قرآن مجید اچھا پڑھنا آتا ہو, مسائل نماز کے یعنی سارے دین کے اگر مسائل نہیں بھی جانتا تو کم از کم نماز سے متعلق مسائل کا اس کو علم ہو کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جائے گی, کن چیزوں سے سجدہ سہو سے نماز درست ہو جائے گی, یہ مسائل آنے چاہیے. اسی طریقے سے ظاہری طور پر بھائی ایک مسلمان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت اختیار کرنی چاہیے. ہماری کوتاہی ہے اگر ہم نہیں کرتے تو ہمیں اس پہ شرمندہ ہونا چاہیے اور اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں آپ توفیق عطا فرما دیں. الحمدللہ ہم کسی کو بھی حقیر نہیں سمجھتے, نہ سمجھنا چاہیے, کیونکہ یہ اللہ کو پتا ہے کہ کس کا درجہ اس کی نظر میں بلند ہے. بعض اوقات داڑھی والا جو ہے وہ داڑھی تو ہوتی ہے لیکن اس کے سارے اعمال دیگر خراب ہوتے ہیں. بعض اوقات ایک شخص اس کی داڑھی نہیں ہے تو داڑھی ہی نہیں ہے لیکن باقی سارے اعمال درست ہوتے ہیں. لیکن ظاہری اس کا بھی شریعت نے لحاظ رکھا ہے کہ اس کا لحاظ رکھیں کہ ایک مونچھ داڑھی ہو جو نماز پڑھا رہا ہو کم از کم, کیونکہ اگر اس چیز کو ہم ختم کر دیتے ہیں تو اس کی پھر اہمیت ہی امام کے عہدے کی ختم ہو جائے گی. جس کا جی چاہے گا پڑھا لے, اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اچھا بھائی, اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو بھی عمرہ حج مقبول عطا فرمائے, جائیں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ عمرہ مقبول حج مقبول عطا فرمائے.
مسترات کے ساتھ جائیں گے تو مسترات کے ساتھ ہی طواف کریں,
کوشش کریں کہ ایسے وقت